أعوذ من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى والسلام على عباده الذين اصطفى، خصوصا على محمد المصطفى وآله المجتبى.
تیسرا سمسٹر تقریبا اختتامی مراحل میں ہے، اور اس مرحلے پہ آنے کے بعد یہی بہتر محسوس ہوتا ہے کہ کم سے کم ان عنوانات کو جو نامکمل ہیں مکمل کر لیا جائے. اس کے بعد کوشش یہ کی جائے گی کہ جتنے وعدے ہیں ان کی تکمیل کر دی جائے. البتہ ایک وعدہ ایسا ہے کہ جس کے بارے میں یہ سوچ کر مطمئن تھا کہ اب اس کی ضرورت نہیں رہی، لیکن بعض ساتھیوں سے گفتگو کے بعد یہ اندازہ ہوا کہ شاید یا میں غلط فہمی پر ہوں یا یہ کہ وہ میری بات نہیں سمجھ پائے. یہ عرض کیا گیا تھا کہ کسی ایک تقریر میں اس پورے سمسٹر کے دوران درس خارج کا انداز آپ کے سامنے پیش کیا جائے گا. پھر یہ خیال کرتے ہوئے کہ درس خارج میں شریک ہونے والے تقریباً سب کے سب یا مجتہدین ہوتے ہیں یا بالکل مجتہدین کے قریب قریب، اس کے باوجود ان کے لیے بعض اوقات گفتگو کو سمجھنا مشکل ہو جاتا ہے خالی زبانی، اور ان کو یا کیسٹ کا سہارا لینا پڑتا ہے یا تحریر کرنا پڑتا ہے درس خارج کو. تو یہاں اور زیادہ مشکل ہوگا تو جب ہمارے پاس اردو زبان میں بھی کچھ درس خارج تحریری صورت میں آ گئے ہیں، تو انہی سے استفادہ کیا جائے. ان معنوں میں کہ درس خارج سامنے کھلا رکھا ہو تو پھر اس کے ایک ایک جملے پہ غور کرنے کا موقع اور مہلت ہوگی. یہاں ہماری اس تقریر میں اگرچہ میں یہ خیال کرتے ہوئے کہ ٹیکنیکل چیزیں بیان ہو رہی ہیں اپنی اسپیڈ کو خاصا سلو رکھتا ہوں مجالس کے مقابلے میں، مگر پھر بھی اتنی آسانی کے ساتھ سمجھنا مشکل ہوتا. اس لیے میں نے دو حوالے دے دیے تھے کہ آیت اللہ خمینی کے تو باقاعدہ مکمل دروس خارج کا مجموعہ وہی ہے کہ جو الحکومت الاسلامیہ عربی نام اور ولایت فقیہ یا حکومت اسلامی اردو نام سے چھپ چکا ہے، پاکستان میں بھی، ہندوستان میں بھی، ایران میں بھی، اور کافی کثیر تعداد میں یہاں تقسیم ہوا ہے. وہ وہی درس خارج ہے، اس کا انداز وہی ہے. اسی طرح آیت اللہ قل کا ایک درس خارج ثبوت ہلال کے عنوان سے اردو، انگریزی، گجراتی تینوں زبانوں میں چھپا اور پرانی توضیح المسائل کا جز بنا. تو یہ میں نے حوالہ دے دیا تھا اور یہ سمجھا تھا کہ اب ایک طرح سے میں اپنے وعدے سے بری و ذمہ ہوا. پھر میں نے اس کو ریپیٹ کر دیا، لیکن اس کے باوجود اگر یہ محسوس کیا کہ معلومات میں اضافے کی خاطر آپ لوگوں کو اس کی ضرورت ہے تو انشاءاللہ آخری یا آخری سے پہلے والے سمسٹر میں مزید تھوڑی وضاحت کی جائے گی. ایک مسئلہ اور ہے اس وقت میرے سامنے، اور وہ یہ کہ ہمارے اس اصول فقہ کے درس کے ساتھ ساتھ فقہ کا بھی ایک انتہائی جامع قسم کا درس ہفتے وار حسینی تابوت کمیٹی میں جاری ہے. اس درس میں بھی مسائل فقہ کا کوشش یہی کی جاتی ہے کہ مکمل جو ایک معیار ہے اس کو برقرار رکھا جائے. اس کی وجہ سے بعض اوقات اصول فقہ میں کچھ مسائل کو جان بوجھ کے نامکمل چھوڑ دیا جاتا ہے، صرف اس لیے کہ بھائی دو ہفتے پہلے یا چار ہفتے پہلے یا ایک سال پہلے یہ مسئلہ پوری تفصیل کے ساتھ اس درس میں آ گیا. لیکن یہ اندازہ ہوا کہ طالبات کے لیے مشکل ہو جاتا ہے، کیونکہ طالبات اس درس میں شریک نہیں ہوتی ہیں اور غالباً کوئی ایسی طالبہ ہیں بھی نہیں کہ جو اس کے کیسٹس کو سنا کرتی ہیں، تو وہ جو نامکمل چیزیں ہیں وہ ان کے لیے الجھن کا سبب بنتی ہیں. خصوصیت کے ساتھ ایک مسئلہ، یہ ایک مسئلہ تابوت کمیٹی کے درس میں کئی مرتبہ آیا، جب نجاتات کی بحث ہو رہی تھی تب بھی آیا، جب نماز میں جو نجاستیں معاف ہیں تب بھی بیان ہوا، جب مطہرات کے مسائل میں بارہواں یا تیرہواں مطہر کی ضرورت پڑی تب بھی بیان ہوا، جب برتنوں کے احکام میں ضرورت پڑی تب بھی بیان ہوا۔ تو ایک مسئلہ جو چار مرتبہ اسی سلسلے کے دوران آیا ہے پچھلے دو ڈھائی سال میں، یہاں پر سب سے پہلے سمسٹر کی غالباً پہلی چار یا پانچ تقاریر میں اس کا ہلکا سا تذکرہ ہوا اور اس کو نامکمل چھوڑ کے ہم آگے بڑھ گئے، لیکن بعض طالبات کے سوالات سے اندازہ ہوا کہ بات ان کی سمجھ میں نہیں آ رہی، اور یہ بھی دیکھا کہ باقی مسائل میں ان کا معیار خاصا بلند ہے لیکن یہ مسئلہ سمجھ میں نہیں آ رہا، تو اس وجہ سے اس مسئلے کو ابتدا میں بیان کرنا پڑے گا، آپ کے لیے تو خاصی اکتاہٹ کا سبب بنے گا، لیکن پھر بھی اس کو سن لیجئے، اور اس ایک مسئلے کو سمجھنے کے بعد توضیح المسائل کا ایک مسئلہ واضح ہو جائے گا۔ توضیح کی عبارت، جیسا کہ میں نے بار بار اس سے پہلے عرض کیا تھا کہ توضیح ایک ایسی کتاب تو نہیں ہے کہ جس کا مقصد یہ ہو کہ آپ کتاب پڑھنے کے بعد یہ سمجھیں کہ سارے مسائل آپ کو یاد ہو گئے ہیں۔ توضیح ایرانی ماحول میں لکھی ہوئی فارسی زبان کی کتاب ہے، جس کا مقصد یہ تھا کہ وہاں ایران میں تو آپ نے دیکھا ہی ہوگا کہ بازاروں تک میں رک کے مسائل بیان ہونا شروع ہو جاتے ہیں، اور مسجدوں میں اور امام بارگاہوں میں اور محلوں میں ہر جگہ اس کا رواج ہے۔ تو توضیح ایک قسم کی گائیڈ بک یا امدادی کتاب تھی کہ وہ آدمی جو باقاعدگی کے ساتھ مسائل کو سن رہا، ہر چیز اس کے ذہن میں یاد نہیں رہتی تو پوائنٹس کی صورت میں ایک کتاب اس کے سامنے رہے، تاکہ جب کبھی کوئی چیز اس کو دیکھنا تو وہ کتاب کھولے اور وہ پوائنٹس کی صورت میں مسئلے ہیں ان کی مدد سے اس کو یاد آ جائے کہ میں نے کیا مسئلہ سنا تھا۔ اور یہی وجہ ہے کہ توضیح کے بہت سے مسئلے انتہائی مختصر، وہی جو ایک انسان نکات یا پوائنٹس کی صورت میں کسی تقریر کو لکھتا آپ توضیح میں دیکھیں یہی آپ کو ملے گا۔ اور اسی وجہ سے جو حضرات مکمل توضیح پہ بھروسہ کر کے یہ سمجھتے ہیں کہ اب ہم نے سارے مسئلے یاد کر لیے، بعض اوقات وہ بڑے پریشان ہوتے ہیں۔ یہ پریشانی معذرت کے ساتھ بعض اوقات علماء کی سطح پہ بھی آ جاتی ہے، چنانچہ مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ چار پانچ سال سے جب میں مسلسل یہ مسئلہ بتا رہا تھا کہ آیت اللہ خمینی بڑے شہر میں محلے سے نکلتے ہی مسافر قرار دے دیتے ہیں ایک شخص کو، یہ مسئلہ تفصیل کے ساتھ اتفاق سے آج کی تقریر میں بھی آئے گا، تو یہ مسئلہ میں اس وقت نہیں بتا رہا ہوں کہ جب یہ میں نے تفصیل کے ساتھ بتایا تو اس وقت بہت سے لوگوں نے اس کو نہیں مانا، بلکہ بعض صاحبان علم نے اور بعض مسئلہ بیان کرنے والوں نے بھی نہیں مانا، اور دلیل میں یہی پیش کیا کہ دیکھیں یہ توضیح المسائل ہے، اس میں لکھا ہے کہ مسافر اس وقت نماز قصر کرے گا جب اس میں آٹھ شرطیں پائی جائیں، اور آٹھویں شرط کیا ہے کہ وہ حد ترخص سے نکل جائے، اور حد ترخص کے نیچے آیت اللہ خمینی لکھتے ہیں کہ وہ مقام کے جہاں شہر کی اذان سنائی دینا بند ہو جائے اور مکانات دکھائی دینا بند ہو جائے، بس محلے کا تو کہیں تذکرہ ہی نہیں۔ چنانچہ اس ایک دلیل کی مدد سے خاصے لوگوں کو متاثر کیا گیا اور ان کو یہ بتایا گیا کہ یہ مسئلہ غلط تھا۔ اچھا، اسی طریقے سے اب یہ غلط فہمی اسی لیے ہوئی کہ توضیح کو سب کچھ سمجھا گیا، چنا کے بعد میں توضیح کے اندر جو نئی توضیح چھپ رہی اسی مسئلے کے آگے بریکٹ میں لکھ ڈال دیا گیا کہ مگر بڑے شہروں میں آخری حد محلہ، جب تک یہ نہیں تھا اس وقت تک توضیح کو مکمل کتاب سمجھنے والے اس طرح کی غلطیاں کر رہے تھے۔ یا مثلا اسی نماز کے سلسلے میں آیت اللہ خمینی کا ایک فتویٰ کہ اگر جو توضیح میں عبارت ہے کہ اگر کسی آدمی کو معلوم نہ ہو کہ مجھے نماز قصر پڑھنا ہے اور وہ پوری پڑھ لے تو اس کی نماز بالکل صحیح۔ بس یہ ایک جملہ ہے، آپ دیکھ لیں توضیح میں یہی ایک جملہ کہ اگر کسی کو معلوم نہ ہو کہ مجھے نماز قصر پڑھنا ہے اور وہ پوری پڑھ لے تو اس کی نماز صحیح، یعنی جاہل مسئلہ کو اس مسئلے میں معافی ہے۔ جبکہ دوسری جانب ہر جگہ میں نے یہ مسئلہ بیان کیا کہ اگر کسی آدمی کو یہ پتہ نہ ہو کہ بڑے شہر کے ایک محلے سے دوسرے محلے میں بھی نماز قصر ہو جاتی ہے تو اس کی نمازیں غلط ہیں، اس کو قضا کرنا پڑے گی۔ توضیح کا مسئلہ بالکل واضح، ایک ہی جملہ کہ اگر کسی کو معلوم نہ ہو کہ اسے نماز قصر پڑھنا ہے اور وہ پوری پڑھ لے تو نماز صحیح، یہ آج بھی آپ کو توضیح میں اسی طرح سے یہ جملہ ملے گا۔ اور دوسری جانب تقریباً ہر درس میں یہ مسئلہ آیا، بلکہ جب یہ اعتراضات بڑھ گئے کہ یہ بڑے شہروں کے مسئلے کو اٹھانے کی ضرورت کیا ہے، اس کے بعد جو میں نے درس دیے تو اس میں شروع میں اپنی صفائی اسی لیے پیش کی کہ ضرورت یہ ہے کہ جتنا عرصہ گزرنے کے بعد کسی مقلد کو یہ مسئلہ پتا چلے گا اتنے عرصے کی نمازیں اور روزے اس کو قضا کرنا پڑیں گے. اگر قضا کا مسئلہ نہ ہوتا تو چلیں ہم ماحول اور معاشرے کو فساد سے بچانے کے لیے اس مسئلے میں خاموشی اختیار کر سکتے ہیں, لیکن وہاں تو یہ ہے کہ آیت اللہ خمینی فرماتے ہیں کہ اگر یہ مسئلہ نہیں معلوم تب بھی نمازوں کی قضا کرنا پڑے گی. اب دیکھیے میرا بیان کیا ہوا مسئلہ اور توضیح کی عبارت ٹکرا نہیں رہی لیکن ایک عام آدمی کو وہ ٹکراتی بھی محسوس ہوگی اور وہ یہی کہے گا کہ توضیح زیادہ قابل اعتبار ہے, جبکہ وہ توضیح کا مسئلہ ایک پوائنٹ ہے, تفصیل نہیں ہے مسئلے کا. وہ مسئلہ کیا ہے کہ اگر کسی آدمی کو یہ پتا ہی نہ ہو کہ اسلام میں نماز قصر نام کی کوئی چیز بھی, بالکل اسے معلوم ہی نہ ہو کہ ایسا بھی کوئی مسئلہ, چنانچہ وہ ہر جگہ نماز پوری پڑھتا ہو, کراچی سے لاہور جائے یا لندن جائے یا امریکہ جائے, اس کی نمازیں صحیح ہیں, یہ تو بہرحال سب مانتے ہیں. لیکن اگر ایک آدمی کو یہ پتا ہے کہ اسلام میں مسافر پر نماز قصر ہے, یہ نہیں پتا کہ مسافر کسے کہتے ہیں, وہ سمجھتا ہے کہ مسافر کراچی سے حیدرآباد کے مسافر کو کہتے ہیں, کھارادر سے اب چوکی یا کھارادر سے نیو کراچی کے آدمی کو مسافر نہیں کہتے ہیں, اس کو قضا کرنا پڑے گا آیت اللہ خمینی کے فتوے میں. اب آپ نے دیکھا کہ توضیح کا جملہ کیا ہے, ایسا ہے کہ آدمی دھوکہ کھا سکتا کہ اگر کسی کو معلوم نہ ہو کہ اسے نماز قصر پڑھنا ہے تو اس کی نمازیں صحیح, مگر یہی یہاں کا کون سا آدمی مراد ہے جسے یہی پتا نہ ہو کہ اسلام میں کوئی نماز قصر اسلام کی چیز بھی, یہ تو پتا ہو کہ مسافر کا مسئلہ الگ ہوتا ہے حاضر کا مسئلہ الگ ہوتا, یہ پتا نہ چلے کہ کھارادر سے نیو کراچی والا مسافر ہے تو وہ اس مسئلے کے دائرے میں نہیں آتا. توضیح کو فقط اور فقط توضیح کی عبارت تک محدود رہ کر سمجھنے والے دھوکہ کھا سکتے ہیں. یہ اصول فقہ کا ایک مقصد یہ بھی کہ عبارت پڑھتے وقت کئی پہلو آپ کے ذہن میں آ جائے کہ اب یہ مسئلہ اگر توضیح میں آیا تو یہی سوال کہ یہ ہر آدمی کے لیے ہے یا جس کو بالکل ہی مسئلہ نہیں معلوم. اصول فقہ کا مقصد ایک یہ بھی یہ نہیں کہ آپ کو ساری معلومات پہنچا دی جائیں, کم سے کم یہ اندازہ ہو جائے کہ ایک عبارت کے کتنے پہلو نکل سکتے ہیں تاکہ انسان فٹافٹ کسی مقام پہ فتویٰ دے کے اپنے آپ پر گناہ اور دوسرے کی نماز قضا کرنے کی ذمہ داری نہ لے لے. اچھا اسی طرح کا ایک مسئلہ آیت اللہ خوئی کی توضیح میں ہے, وہ مسئلہ بھی تھوڑا پیچیدہ مسئلہ اور جب پہلی مرتبہ میرے سامنے رکھا گیا توضیح تو نہیں ایک جملہ سنایا گیا تو ذرا میرے لیے بھی ایک پریشانی پیدا ہوئی, لیکن جب توضیح کو دیکھا تو مسئلہ حل ہو گیا. وہ مسئلہ کیا ہے, یہ مسئلہ ہمارے درس میں آنے والی کسی طالبہ نے پوچھا تھا اور آپ بھی جا کر اس مسئلے کو ضرور چیک کیجیے گا توضیح میں, غالباً اس کا نمبر 849 ہے یا اس کے آس پاس کا مسئلہ. کہاں پہ ہے یہ مسئلہ دیکھیے, اب میں پہلے عبارت پڑھتا ہوں پھر اس کے بعد پورا ایک مسئلہ دہراتا ہوں جو تابوت کمیٹی میں آ چکا ہے. مسئلہ کیا ہے, یہ مسئلہ 849 ہے یا اسی کے آس پاس ہے. اس کا چیپٹر کون سا ہے کہ نمازی کا لباس, نمازی کے لباس کی چوتھی شرط بتا رہے ہیں آیت اللہ خل, اور یہی آیت اللہ خمینی کی توضیح میں بھی ہے. پہلی شرط کے لباس پاک ہونا چاہیے, دوسری شرط کے مباح ہونا چاہیے, تیسری شرط یہ کہ مردار کا نہیں ہونا چاہیے. پھر ایسے شرط چاروں کے نمازی کا لباس حرام گوشت جانور کا نہیں ہونا چاہیے. اب اسی میں ایک مسئلہ آ رہا کہ اگر ایسا لباس ایک نمازی کے سامنے آیا جس کے بارے میں یہ نہیں معلوم کہ حلال گوشت کا ہے یا حرام گوشت کا, تو اس کو پہننا صحیح, چاہے وہ لباس ملک میں بنا ہو یا باہر سے آیا ہو, یعنی کافر ملک کا بھی ہے تب بھی اس میں نماز پڑھنا صحیح. مسئلہ یہ تو بالکل قانون تزکیہ سے ٹکرا رہا ہے کہ بالکل شروع سمسٹر میں آپ نے سنا تھا. دیکھیے دوبارہ ورڈنگ پہ غور کیجئے کہ اگر یہ معلوم نہ ہو کہ جو لباس ہمارے پاس ہے یہ حلال گوشت جانور کا ہے یا حرام گوشت جانور کا, تو اس صورت میں ہم اس کو پہن کے نماز پڑھ سکتے ہیں چاہے کافر ملک کا ہی کیوں نہ ہو. کافر ملک سے آنے والا لباس پتا نہیں کہ حلال گوشت ہے یا حرام گوشت ہے ان میں سے کسی ایک کا. قانون تزکیہ کیا کہتا ہے, قانون تزکیہ یہ کہتا کہ کافر ملک سے آنے والا لباس جس کے بارے میں شک ہو کہ یہ لباس کو چھوڑے کوئی بھی چیز شک ہو کہ یہ حلال گوشت ہے یا حرام گوشت, تو اس کو ہمیشہ حرام گوشت مانا جائے گا. قانون تزکیہ تقریباً ایسی ہی بات کہتا کہ کافر ملک سے آنے والے کو یہ سمجھا جائے گا. اور یہاں نماز کے مسئلے میں آیت اللہ کوئی لکھتے ہیں کہ نہیں بالکل ٹھیک. اب یہ مسئلہ بڑا مبہم, جب تک کہ ہم اس پر ایک اور اینگل سے غور نہ کریں گے سمجھ نہیں سکتے. آپ میں سے کتنے ہی طالب علم ہیں فوزی کے کم سے کم نماز کے مسائل کو دہرایا ہوگا, مگر شاید کبھی اس مسئلے پہ اس انداز سے نگاہ نہ گئی ہو.
تو اس ایک مسئلے کو تو ہم بطور مثال پیش کر رہے ہیں کہ کبھی کبھار بلکہ اکثر توضیح کی عبارت بھی کنفیوز کر دیتی جب تک کہ آپ کے پاس اصول فقہ کی معلومات نہ ہو، اس وقت تک انسان صحیح مسئلہ نہیں سمجھ سکتا ہے بلکہ وہ غلط مسئلے کو غلط سمجھ کے لوگوں تک غلط طریقے سے پہنچائے گا۔ اچھا اب آئیے، یہ تو میں اس کو واضح کروں گا بعد میں، پہلے آئیے کہ جو جس مسئلے پر میں نے کئی مرتبہ زور دیا وہ مسئلہ میں بیان کر دوں۔ یہ مسئلہ مردار کا مسئلہ ہے کہ مردار کے احکامات اسلام میں کیا ہیں۔ بہت ڈیٹیل میں مجھے نہیں جانا کیونکہ یہ صرف اور صرف اصول فقہ کے اعتبار سے اس کی وضاحت کرنا ہے۔ اصول فقہ کے پہلے سمسٹر میں شبہ موضوعیہ میں قانون تزکیہ، وہ آپ کو یاد ہوگا، اسی کی روشنی میں بات آگے بڑھے۔ اب دیکھیے اس کا مسئلہ کیا ہے، اس کا مسئلہ یہ، اس قانون تزکیہ کے مسئلے میں اختلاف ہے ہمارے مجتہدین میں، اس لیے میں اس کو بتا رہا ہوں ذرا آرام آرام سے۔ آپ میں سے جن کا سنا ہوا ہے اکتاہٹ تو ہوگی، لیکن اس ایک مرحلے سے گزرنا ضروری تاکہ طالبات کے لیے یہ مسئلہ واضح ہو جائے۔ مسئلہ یہ ہے کہ کافر ملک کا ذبح شدہ جانور ہمیشہ مردار مانا جائے گا۔ مردار مانا جائے گا سے مطلب کیا ہے؟ یہ وہی پہلے سمسٹر کی بات دہرائی جا رہی۔ مردار مانا جائے گا سے مطلب یہ ہے کہ یہ سمجھا جائے گا کہ غلط طریقے سے ذبح کیا گیا۔ کافر ملک کا ہر جانور جس کے بارے میں ہمیں کچھ بتانا ہو کہ کس نے اس کو ذبح کیا، تو خود بخود آٹومیٹک یہ مانا جائے گا کہ وہ کسی غلط طریقے سے ذبح ہوا۔ مسلمان ملک کا جانور جس کے بارے میں پتا نہ ہو کہ اسے کس نے ذبح کیا، اس کے بارے میں خود بخود سمجھا جائے گا کہ صحیح طریقے سے ذبح ہوا۔ یہ چیز تو آگئی تھی پہلے سمسٹر میں، یہ ہے قانون تزکیہ۔ یہ شبہ موضوعیہ کے اندر قانون تزکیہ کا خیال رکھنا پڑے گا۔ کافر ملک سے آنے والے کو ہم نہیں سمجھیں گے کہ وہ صحیح، یہ تو اپنی جگہ ایک بات تھی کہ کافر ملک سے آنے والا جانور یا جانور کے جسم کی بنی ہوئی کوئی چیز، اس کو اینیمل پروڈکٹس کہتے ہیں، کہ کوئی بھی چیز، چاہے جانور کا گوشت ہو یا کھال ہو یا چربی ہو یا تیل ہو، کوئی بھی چیز، کافر ملک سے آنے والا جس کے بارے میں نہیں معلوم۔ یہ بات ذہن میں رکھیے کہ ہمیشہ تین چیزیں ہوتی، یا ہمیں علم ہے کہ صحیح طریقے سے ذبح ہوا، معلوم ہے ہم کو تو جو کافر ملک کا بھی جانور پاک، اگر ہم کو معلوم ہے کہ صحیح طریقے سے ذبح ہوا، یا معلوم ہے کہ غلط طریقے سے ذبح ہوا، تو مسلمان ملک کے جانور کے بارے میں بھی اگر پتہ چل جائے کہ غلط طریقے سے ذبح ہوا ہے تو وہ نجس۔ لیکن وہ جو بیچ کی کیفیت کچھ نہیں پتا، جو عام طور پہ یہی ہوتا۔ تو اصل مسئلہ کیا ہے کہ کافر ملک کے جانور کو ہمیشہ غلط مانا جائے گا جس کے بارے میں پتہ نہ ہو کہ اسے کس نے ذبح کیا۔ یہ تو ایک مسئلہ مکمل ہو گیا۔ اچھا، اب یہاں پر ہمارے علماء میں بہت ہی تفصیلی اور بہت ہی اہم بحث ہے۔ وہ بحث کیا ہے کہ ایک قانون ہمارے یہاں تزکیے کا ہے جو امام نے بتایا۔ دیکھیں، یہ قانون امام نے بتایا کہ کافر ملک کا ذبیحہ غلط ہے، یہ قانون تزکیہ۔ ایک اور قانون امام نے بتایا، وہ بھی پہلے آ گیا ہے، کہ کل شیء لکا طاہر، تمہارے لیے ہر چیز پاک ہے، حتی یعلم بخلافہ، جب تک کہ تمہیں اس کے الٹ چیز پتہ نہ چل جائے، یعنی نجاست کا یقین نہ ہو، اس وقت تک ہر چیز پاک ہے۔ یہ دو قانون، ایک قانون طہارت کا ہے کہ ہر چیز پاک ہے چاہے مسلمان ملک کی ہو یا کافر ملک کی، ایک قانون تزکیے کا ہے کہ ہر وہ جانور غلط ذبح شدہ ہے کہ جو کافر ملک میں ذبح ہوا ہے۔ اچھا، اب یہ مسئلہ اپنی جگہ طے ہو گیا۔ بحث ہمارے علماء میں یہ ہوتی ہے کہ کیا قانون تزکیہ حاکم ہے قانون طہارت پر یا نہیں۔ 99% علماء کہتے ہیں کہ قانون تزکیہ حاکم ہے قانون طہارت پر، 99% علماء کا یہ فتویٰ کہ قانون تزکیہ حاکم ہے قانون طہارت پر، یعنی باہر کے ملک سے جانور کی بنی ہوئی ایک چیز آئی، قانون طہارت کہہ رہا ہے کہ یہ پاک، ہم کو پتہ ہی نہیں کہ یہ کس طرح سے آئی، قانون تزکیہ کہہ رہا ہے کہ یہ نجس۔ تو اب یہاں پر کون حاکم ہے؟ قانون تزکیہ، اس کو نجس مانا جائے گا۔ کیونکہ قانون تزکیہ، دیکھیے، یہ نہیں کہہ رہا کہ نجس ہے، قانون تزکیہ کہہ رہا ہے کہ غلط طریقے سے ذبح ہوا ہے، جب غلط طریقے سے ذبح ہوا ہے تو خود بخود وہ نجس ہوگا۔ یہ تو آٹومیٹک ہے، لازم و ملزوم، کہ اگر اس کا ذبیحہ غلط ہے تو نجاست خود بخود آ گئی، کیونکہ جس جانور کا ذبیحہ غلط ہے اس کی نجاست ثابت ہے۔ تو اب 99% علماء، جس میں آیت اللہ خمینی بھی شامل ہے اور آج کے سارے مراجع شامل سوائے آیت اللہ خلی، سب کہتے ہیں کہ قانون تزکیہ، کیونکہ ماں قانون طہارت بچہ ہے اس، اگر یہ ثابت ہو گیا کہ جانور غلط طریقے سے ذبح ہوا ہے تو نجاست خود بخود آ گئی، اس نے آگے کچھ کہنے کی ضرورت ہی نہیں. یہ 99% علماء کہتے ہیں. ان کا خلاصہ کیا ہوتا ہے کہ باہر سے آنے والی چیز پہ دو قانون جھگڑا کرتے ہیں. قانون تفسیرہ کہتا ہے کہ یہ غلط طریقے سے ذبح، تو قانون طہارت کہتا ہے ہمیں پتہ ہی نہیں کہ یہ پاک ہے نجس تو پاک مانو. مگر نہیں، کیونکہ قانون تفسیرہ زیادہ بڑا طاقتور قانون ہے، وہ حکومت کرے گا اور کہے گا غلط طریقے سے ذبح ہے، جب غلط طریقے سے ذبح ہے تو نجس ہے. چنانچہ باہر سے آنے والی ہر وہ چیز، ہر وہ اینیمل پروڈکٹ، جانور کی بنی ہوئی چیز جس کے بارے میں پتہ نہ ہو کہ اس کو کس نے ذبح کیا، اس کو ہم مردار بھی مانیں گے اور اس کو ہم نجس بھی مانیں گے تمام علماء کے نزدیک. چنانچہ ہر اس کام میں اس کا استعمال غلط ہے جہاں طہارت چاہیے. لیکن آیت اللہ خود فرماتے ہیں کہ قطعاً قانون تصفیہ اپنا کام کرے گا، قانون طہارت اپنا کام کرے گا. ان دونوں میں جھگڑا اگر ہوگا بھی تو دونوں کی اہمیت برابر ہے. آیت اللہ خود کہتے ہیں کہ قانون تصفیہ میں اتنی طاقت نہیں ہے جتنی طاقت قانون اشتغال میں ہے، کہ قانون اشتغال آ کر باقی سارے قوانین کو دبا لیتا. جی نہیں، قانون تصفیہ قانون ہے اپنی جگہ، مگر وہ قانون طہارت کو نہیں دبا سکتا ہے. قانون طہارت بھی اپنی جگہ، قانون تصفیہ بھی اپنی جگہ. چنانچہ باہر سے آنے والی کوئی چیز بھی ہمارے سامنے پہنچی، اب شک ہوا کہ یہ صحیح طریقے سے ذبح ہے یا غلط طریقے سے، قانون تصفیہ کہے گا کہ یہ غلط طریقے سے ذبح ہے. پھر شک ہوا کہ پاک ہے یا نجس، قانون طہارت کہے گا کہ یہ پاک ہے. چنانچہ آیت اللہ خوی کا وہ فتویٰ جو تمام مراجع سے ہٹ کر، لیکن اجماع کے خلاف نہیں، موجودہ مراجع سے ہٹ کر ہے، وہ یہی کہ ہر وہ چیز جو باہر سے آ رہی ہے اس کو پاک بھی مانیں گے قانون طہارت کی وجہ سے، اور اس کو ہم غیر ذبح شدہ کہ ذبح غلط ہے یہ بھی مانیں گے قانون تزکیہ کی وجہ سے. چنانچہ وہ مقامات کے جہاں طہارت و نجاست کا مسئلہ ہے ہم اس کو پاک سمجھیں، ہم اس کو پاک سمجھیں. وہ مقامات کے جہاں ذبح کا مسئلہ ہے وہاں ہم اس کو غلط سمجھیں. اسی لیے باہر سے آنے والی کوئی چیز اگر آپ کے جسم سے گیلی حالت میں لگ گئی آپ پاک رہے، کیونکہ جسم نجس ہوتا ہے نجس چیز سے ٹکرانے سے. قانون طہارت کہہ رہا ہے کہ یہ باہر سے آنے والا گوشت یا باہر سے آنے والے چمڑے کی بیلٹ پاک، یا آج کل جو برف نکلے ہیں بہت کثیر تعداد میں سنگاپور وغیرہ سے آ رہے ہیں، تو اب قانون طہارت کہہ رہا ہے کہ اس کو پاک مان، وہ پاک ہے. جہاں جہاں طہارت کی ضرورت ہے اس کو ہم قانون طہارت کی وجہ سے پاک مانیں گے. گیلی حالت میں آپ کے جسم پہ لگ گیا، مسجد میں لے جانا ہے، امام بارگاہ میں لے جانا ہے، ہر جگہ وہ پاک. لیکن جہاں جہاں قانون ذبیحہ کی ضرورت ہے، ذبیحے کا مسئلہ ہے، جہاں پہ اسلام کہتا ہے کہ پاک ہونا چاہیے اس کو ہم استعمال کریں گے پاک، جہاں پہ اسلام کہتا ہے کہ صحیح ذبیحہ ہونا چاہیے وہاں پہ ہم کہیں گے اس کو استعمال نہیں کر سکتے. چنانچہ کھانے میں اسلام یہ نہیں کہتا کہ جو پاک چیزیں کھا لو، بلکہ کہتا ہے کہ وہ چیز کھائی جا سکتی ہے کہ پاک بھی ہو اور حلال بھی ہو، صحیح طریقے سے ذبح ہو. چنانچہ باہر سے آنے والا گوشت ہم کھا نہیں سکتے، لیکن جس سالن میں پکا ہو سالن کو کھا سکتے ہیں کیونکہ سالن پاک، وہ گوشت جو ہے وہ پاک نہیں. یہ چیزیں جب پہلے آئی تھی لیکن میں مزید وضاحت کے ساتھ بیان کر رہا ہوں. اچھا، اسی طریقے سے یعنی طہارت واقعی جہاں پہ جائے، اسی طریقے سے باہر سے آنے والی چیز وہ پاک ہے، پاک ہے. جہاں جہاں پاک کا مسئلہ ہے وہاں وہ کام آئے گی، جہاں جہاں ذبح شدہ کا مسئلہ ہے وہاں کام نہیں آئے گی. ذبح شدہ کا مسئلہ تین چیزوں میں آتا، کھانے پینے کی چیز کا ذبیحہ صحیح ہونا چاہیے، تو مشکوک چیز قانون تفسیہ کی وجہ سے حرام. حالت نماز میں جو جانور کے جسم کی جو چیز ہے اس کی شرط یہ ہے کہ وہ مردار نہ ہو بلکہ صحیح ذبح. چنانچہ نماز کی حالت میں آپ کے جسم پر کوئی ایسی چیز نہیں ہونا چاہیے جس کا ذبح ہونا مشکوک. دیکھیں وہ نجس نہیں ہے، یہ غلط فہمی ہو جاتی ہے کہ جب پاک ہے تو نماز میں کیوں نہیں اٹھا سکتے، کیونکہ نماز کے نمازی کے لباس کی دو الگ الگ شرطیں، پاک ہونا بھی ایک شرط ہے، اس کی وجہ سے تو یقیناً ہم باہر کے ملک سے آنے والے چمڑے کی چیز پہن سکتے ہیں، مگر دوسری شرط میں یہ کٹ گئے. دوسری شرط کیا ہے کہ یہ اس کا ذبیحہ صحیح ہونا چاہیے، اس کی وجہ سے اس کا رکھنا حرام ہے نماز کی حالت میں. اور تیسرا طواف کا مسئلہ کہ طواف کی حالت میں چیز کو لباس کو پاک بھی ہونا چاہیے اور حلال بھی ہونا چاہیے. تو وہ مقامات کے جہاں ذبیحے کی بات آتی ہے وہاں پہ باہر کے آنے والے اینیمل پروڈکٹ سے ہم پرہیز کریں، جہاں طہارت و نجاست کی بات آتی ہے وہاں ہم اس کو پاک مانیں. لیکن یہ آیت اللہ خوی اور آیت اللہ خمینی کیا کہتے ہیں کہ نہیں، قانون طہارت کیونکہ قانون تصفیہ سے نکلتا، کہ جانور پاک ہے اگر حلال ہوا، اور اگر حلال نہیں ہوا ہم اس کو حلال نہیں مانتے تو پاک نہیں ہے نجیس. چنانچہ وہ کہتے ہیں کہ باہر سے آنے والا اینیمل پروڈکٹ نماز طواف اور کھانے پینے میں تو ہے ہی غلط، اس کے علاوہ بھی ہر جگہ وہ نجس ہے، کیونکہ قانون تزکیہ نے آ کر قانون طہارت کو ختم کر دیا ہے، قانون نجاست کو نافذ کر دیا. تو یہ تین مقامات نماز طواف اور کھانے پینے، باہر سے آنے والا اینیمل پروڈکٹ اس لیے غلط، اب چاہے نماز میں آپ نے اس کو پہنا ہو یا ہاتھ میں اٹھایا ہوا، اس لیے غلط ہے کہ قانون تزکیہ بتاتا ہے کہ جس کے بارے میں پتا نہ ہو وہ غلط طریقے سے ذبح شدہ. لیکن اگر ہمارا گیلا ہاتھ اس کو لگا ہے تو وہ اس لیے ہماری نماز صحیح ہے کہ نماز کے اندر ہاتھ کی رطوبت کو پاک ہونا چاہیے، حلال شدہ ہونا مسئلہ نہیں، وہ رطوبت ہم پاک مانیں گے قانون طہارت کی وجہ سے. اچھا اب یہ میں اس لیے ڈیٹیل میں اس لیے گیا کہ مسائل اس سے بائی اسٹیپ چلتے ہیں. اب آئیے آغائے خوئی کی توضیح کے ایک مسئلے کو حل کریں. آغائے خوئی فرماتے ہیں کہ اگر حالت نماز میں یہ پتہ نہ ہو کہ جو لباس میں پہنے ہوں یہ حلال گوشت کا ہے یا حرام گوشت کا، تو کافر ملک سے بھی آیا ہو تو پہن سکتے ہیں. ابھی تو اتنی لمبی چوڑی بحث ہو گئی کہ کیونکہ ذبیحے میں یا اینیمل پروڈکٹ میں کافر ملک کی چیز کو ہمیشہ نجس مانا جائے گا، مردار مانا جائے، پھر یہ کیسے پہن سکتے ہیں؟ تو دیکھیں یہ بہت ہی باریک اور نازک مسئلہ ہے. توضیع کے مسائل کی ترتیب دیکھیں. پہلی شرط یہ ہے کہ لباس پاک، دوسری شرط یہ ہے کہ مباح، یعنی پاک ہو گیا اور پھر مباح نہیں ہوا تب بھی غلط. تیسری شرط یہ ہے کہ مردار نہ ہو. چوتھی شرط کیا ہے؟ کہ وہ لباس حرام گوشت جانور کا بنا ہوا نہ ہو. یعنی اگر تیسری شرط پوری ہو گئی، لباس بالکل ایسے جانور کا ہے جسے صحیح طریقے سے حلال کیا گیا، صحیح طریقے سے ذبح کیا گیا، مگر کسی حرام جانور کا جیسے لومڑی کو صحیح طریقے سے ہم ذبح کر لیں تو اس کا لباس، اس کی کھال پاک ہو جائے گی، لیکن نماز میں نہیں پہن سکتے چوتھی شرط کی وجہ سے. اگر لومڑی غلط طریقے سے ماری گئی اس کا لباس نہیں پہن سکتے تیسری شرط کی وجہ سے کہ مردہ. لیکن اگر یہ تو پتا ہے کہ لومڑی صحیح طریقے سے ذبح ہوئی تو اب پھر بھی نہیں پہن سکیں گے چوتھی شرط کی وجہ سے. چوتھی شرط یہ ہے کہ صحیح طریقے سے ذبح ہونا بھی بیکار اگر حرام گوشت جانور کا. تو آغائے خوئی فرما یہ رہے کہ باہر سے ایک لباس آیا جس کے بارے میں یہ آپ کو پتا ہے کہ وہ لباس صحیح طریقے سے ذبح شدہ جانور کا، یہ تو آپ کے پاس اطلاع، یہ پتا نہیں کہ حلال جانور تھا یا حرام جانور تھا، کہ لومڑی کا بنا ہے یا بھیڑ کا بنا ہوا لباس، یہ پتا ہے کہ صحیح طریقے سے ذبح ہو گیا تھا، تیسری شرط سے گزر کے آپ آگے بڑھیں، تو آغائے خوئی فرماتے ہیں کہ پھر اس کا پہننا جائز. کیوں جائز ہے؟ کہ یہ تو پتا ہے کہ یہ مردار نہیں ہے، صحیح طریقے سے ذبح ہوا. اب یہ شک ہے کہ حلال ہے یا حرام، تو اس میں کوئی بات نہیں، آپ پہن سکتے ہیں. جس طرح یہی مسئلہ کھانے پینے میں، کہ آپ کو یہ پتا ہے، آپ گئے عیسائی ملک میں، اس نے آپ کے سامنے کھانا رکھا، یہ آپ کو پتا ہے کہ یہ جس جانور کا بھی گوشت ہے اس کو اسلام کے طریقے سے ذبح کیا گیا، یہ نہیں پتا کہ یہ بکری ہے یا سور، بہرحال جو بھی ہے وہ طریقہ اسلامی کا خیال کیا گیا، آپ کھا سکتے ہیں. جس جانور کے بارے میں یہ شک ہو کہ حلال ہے یا حرام، اس کو ہمیشہ حلال مانیں. ہاں یہ شک ہو کہ ذبح ہوا ہے یا نہیں، تو کافر ملک میں ہمیشہ اس کو بغیر ذبح کا مانیں. یہ پتا چل جائے کہ ذبح تو ہوا، یہ پتا نہیں چلے کہ حلال ہے یا حرام، تو آپ اس کو کھا سکتے ہیں، یہاں پہ کوئی شبہ موضوعیہ کا مسئلہ نہیں. تو توضیح المسائل کی باریکیوں کو بھی دیکھیے، کبھی ایک ایک جملہ جو ہے ذرا سا آپ نے اس سے ماں قبل کے جملے سے اس کو کاٹ دیا تو آپ خود کنفیوز ہو جائیں گے. آئیے اب ہم اسی مسئلے کو، مردار کا مسئلہ اصول فقہ میں حل ہوا، اصول فقہ کے اسی مسئلے کو مکمل کریں جو تقریباً سوا مہینے پہلے آپ کے سامنے پیش ہوا تھا، بعد میں حالات اور کرفیو کی وجہ سے ہم موضوع سے ہٹ گئے. مسئلہ کیا چل رہا تھا؟ مسئلہ یہ چل رہا تھا کہ اسلام نے جو بھی احکامات بتائیں، جس چیز سے ان کا تعلق ہے اس کو موضوع کہتے ہیں، اور موضوع کی اسلام کے اعتبار سے چار قسم. حکم تو بہرحال سب اللہ نے بتائے، حکم بتانے میں کسی کا دخل نہیں، لیکن اللہ نے جس چیز کے بارے میں حکم بتایا، یا تو وہ چیز بھی اللہ ہی نے بنائی ہے جس کو ہم کہتے ہیں کہ موضوع بھی شرعی ہے. اچھا دوسرا یہ ہے کہ نہیں، حکم اللہ نے بتایا ہے مگر جس چیز کے بارے میں بتایا ہے وہ عام معاشرے کی چیز ہے جو اسلام سے پہلے بھی پائی جاتی تھی، اس کو ہم کہتے تھے موضوع عرفی، یا موضوع شرعی ہے یا موضوع عرفی. اب ان کی پھر دو قسمیں، کہ ایک چیز اللہ نے بنائی اور اس کے بعد اس کا اختیار بھی شریعت نے اپنے ہاتھ میں رکھا، جیسے مثلا میں نے مثال دی اس کی کہ نماز ہے، نماز موضوع شرعی ہے اور نماز میں کیا کیا ہونا چاہیے یہ بھی اللہ نے اپنے ہاتھ میں رکھا. اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ موضوع تو اللہ نے بنایا اس کے بعد پھر عرف کے ہاتھ میں دے دیا کہ ہم بناتے ہیں بعد میں تمہارے ہاتھ میں، اس کو کہتے ہیں کہ موضوع شرعی ہے مگر یہ عرف کے ہاتھ میں ہے. اچھا لیکن جب بھی موضوع شرعی عرف کے ہاتھ میں دیا جائے تو ہر عرف نہیں چلے گا بلکہ متشرعین کا عرف چلے گا، اب آئیے دوسرے قسم کہ نہیں, ایک موضوع ایسا ہے جو اسلام سے پہلے چلا آ رہا ہے, عوام الناس نے بنایا. تبھی ایسا ہوتا ہے کہ اسلام عوام الناس کے موضوع کو انہی کے ہاتھ میں رکھتا ہے اور اپنا حکم اس پہ جاری کر دیتا ہے, اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ عوام کا موضوع ہے, عرف کا موضوع ہے, لیکن اسلام اسے اپنے ہاتھ میں لیتا ہے, کہتا ہے نہیں عرف کے موضوع کو جیسا ہم کہیں ویسا چلانا پڑے گا. جیسے سود کی مثال آئی تھی کہ سود اسلام سے پہلے بھی ہے, مگر اسلام نے سود کے موضوع کو لے کے خود ایک اس میں تبدیلی کر کے ایک خاص موضوع بنا دیا. تو موضوع کی چار قسمیں ہوتی ہیں, موضوع شرعی ہوتا ہے اور شریعت ہی کے ہاتھ میں رہتا. نمبر دو, شرعی موضوع ہوتا ہے مگر مسلمانوں کے یا پابند شریعت لوگوں کے ہاتھ میں چلا جاتا. نمبر تین, عرفی موضوع ہوتا ہے. نمبر چار, عرفی موضوع ہوتا ہے لیکن اسلام کے ہاتھ میں چلا جاتا. پھر ہر ایک کا مسئلہ اس اعتبار سے. اچھا, اب جن چیزوں میں موضوع کا تعلق عرف سے, اس کے اندر نہ کسی مجتہد کی تقلید کی ضرورت ہے نہ کسی رسالہ عملیہ کی, بلکہ مجتہد اپنی رائے بھی دے, اور ہمارے خیال میں نہیں یہ رائے عرف کچھ اور کہہ رہا ہے, تو ہم عرف کو مانیں گے مجتہد کو نہیں مانیں گے. یہ چیز پہلے سمسٹر میں بھی آئی, دوسرے میں بھی آئی, تیسرے میں بھی آئی, اور اب اسی کی مزید مثالیں بیان کرنا, اس سے پھر آگے دو بڑے اہم مسئلے حل ہونے والے. اچھا, آپ دیکھیے, مثلا ہم یہ بتا رہے تھے کہ موضوع شرعی, نماز کا موضوع شرعی, نماز کا موضوع شرعی ہے اور اللہ نے اپنے ہاتھ میں رکھا ہے. نماز میں الحمد ہونا چاہیے, قل ہو اللہ ہونا چاہیے. عرف سے ہم نہیں پوچھیں گے کہ اگر ہم نے خالی الحمد پڑھ لیا, قل ہو اللہ چھوڑ دیا, تو کیا نماز ہوئی یا نہیں. یہ عرف کا کام ہی نہیں. یہ چیز اسلام سے پہلے تھی ہی نہیں, اللہ نے بنائی ہے. اس کی تفصیلات بھی شریعت ہی کے ہاتھ میں, شارع ہی کے ہاتھ میں. روزہ کسے کہتے ہیں؟ اب ہم نے صبح سے شام تک روزہ رکھا, مگر اس دوران غسل اجتماعی کر لیا اور اس سے پوچھا روزہ باقی ہے یا نہیں, تو عرف کہے گا ہاں روزہ باقی ہے, مگر عرف کی بات چلے گی ہی نہیں. اس لیے کہ یہ موضوع شرعی ہے, تو شریعت جو کہے گی وہ ہم کو ماننا پڑے گا, چاہے عرف اس سے اختلاف کرے, عرف اس کو نہ مانے. اسی طریقے سے حج کرنے ہم چلے گئے, اس کے کسی ایک رکن کو چھوڑ دیا, اور کہے گا کہ آپ کا حج ہو گیا. اس طرح پہلے ہندوستان میں جب لوگ حج کرنے جاتے تھے, تو خیر آپ لوگ تو گجرات کے رہنے والے ہیں یا اس سے آپ کے بزرگوں کا تعلق ہے, مگر یہ یو پی سائڈ کے لوگ ہوتے تھے, تو جیسے لکھنؤ ہے یا الہ آباد ہے یا پٹنہ ہے یا کانپور ہے, ان شہروں سے مکہ لوگ بہت دور تھا, لیکن جتنا دور مکہ تھا اتنا ہی دور لوگوں کو بمبئی بھی لگتا تھا. چنانچہ اگر کوئی فقط وہاں سے بمبئی جا کے آ جائے, تو لوگ کہتے تھے کہ یہ حاجی ہو گیا ہے, سارے جہاز بمبئی سے چلا کرتے. عرف تو کہہ دے گا کہ آپ حاجی ہو گئے, مگر اسلام آپ کو حاجی نہیں مانے گا. موضوع شرعی ہے, جب تک کہ شریعت نہ کہے کہ آپ حج کر کے آ رہے ہیں, اس وقت تک بالکل بیکار. یا اس کے برعکس, اگر کوئی آدمی حج کرنا شروع کر دے, احرام پہن لے, احرام پہننے کے بعد مکے میں داخل ہو اور اس کا انتقال ہو جائے, لوگ کیا کہیں گے کہ افسوس اس بیچارے کی حالت. اگر دو دن مل جاتے تو حج تو اس کا مکمل ہو جاتا, بیچارہ حج بھی نہیں کر سکتا. دیکھو کہاں اس کا انتقال ہوا, کہ حرم کے دروازے پہ اس کا انتقال ہو گیا, مگر عرف اس کو حاجی نہیں مان رہا ہے, جس نے ابھی کچھ بھی نہیں کیا, فقط احرام پہن کے مکے میں گیا. پورا حج تو ابھی اس کے بعد ہے. احرام کسے کہتے ہیں؟ احرام کہتے ہیں جیسے نماز میں ہم اللہ اکبر کہتے ہیں. یہ جملہ کہ حج میں احرام ایسا ہے جیسے نماز میں تکبیرۃ الاحرام. اب اگر کوئی آدمی نماز میں اللہ اکبر کہے اور اس کے بعد وہ نماز مکمل نہ کر سکے, بے ہوش ہو کے گر جائے, مر جائے, انتقال ہو جائے, غش پھا جائے, تو لوگ یہی تو کہیں گے کہ اس کی نماز نہیں ہوئی. تو حج کا بھی یہ مسئلہ کہ احرام تو حج کا پہلا واجب ہے. حج کے اندر 18 واجب ہوتے ہیں جن میں پہلا احرام. تو اگر ایک آدمی احرام پہن کے گیا مکے میں داخل ہونے سے پہلے ہی, مکے کے دروازے پہ اس کا انتقال ہو گیا, لوگ یہی کہیں گے کہ افسوس, یہ بیچارہ کیسا, کیسی جگہ آ کے اس کا انتقال ہوا, جبکہ بس بالکل حج شروع ہونے والا تھا. مگر لوگوں کی بات تو مانیں گے نہیں. شریعت کہتی ہے کہ یہ حاجی, اس کا حج ہو گیا. موضوع جو کہ حج شریعت ہے, اس لیے حکم بھی شریعت بتائے گی. اسی وجہ سے اس کے وارثوں پر یہ واجب نہیں. اب یہ سوچ کر کہ ہمارے باپ پہ واجب حج تھا, اس نے حج انجام نہیں دیا, انتقال کر دیا, اب اس کا دوبارہ حج کراؤ, نہیں. لیکن اگر مکے میں داخل ہونے سے پہلے وہی احرام پہن کے مر جائے, وہ حج نہیں, دوبارہ حج کرانا ہے وارثوں پر اپنے باپ کے مال میں سے. جبکہ عرف کی نگاہ یہ ایک میل ادھر اور ادھر کوئی فرق نہیں پڑتا, کیونکہ عرف کہے گا کہ حج اس وقت ہوتا ہے جب انسان گنجا بنجا ہو جائے, تب کہا جاتا ہے کہ حج ہو گیا. خالی احرام پہنے تو کون سا حج ہوا, کیونکہ آپ لوگوں کو حج کے پورے طریقے تو نہیں معلوم, اس لیے میں ذرا موٹی موٹی سی مثال دے رہا ہوں کہ دیپ میں گئے بغیر بات کو سمجھا دوں. تو جب موضوع شرعی ہے اور شریعت نے اپنے ہاتھ میں رکھا ہے, تو عرف کا کوئی تعلق ہی نہیں. عام عرف آئے, متشرعین کا عرف آئے, تمہیں کوئی دخل دینے کا حق ہی نہیں. حکم اسلام بتائے گا, موضوع بھی اسلام بتائے گا, اس میں مرجع کی بات مانی جائے گی, اس میں مجتہد کی بات مانی جائے گی, اور اس کے علاوہ کسی کی بات نہیں مانی جائے گی. باقی دنیا پکارتی رہے کہ ہم اس کو نہیں مانتے, لیکن مجتہد کہہ دے تو ماننا پڑے. جب موضوع شرعی ہو شریعت نے اپنے ہاتھ میں رکھا. اسی لیکن اگر موضوع شرعی اور شریعت نے دوسروں کے ہاتھ میں دے دیا تو اب اس صورت میں یقیناً یہ عرف سے ہم پوچھیں گے اگر کہ شرعی موضوع, مگر ہر عرف سے نہیں بلکہ عرف متشرعین سے. جیسے میں نے اس کی مثال دی ہے, اس کی مثال کون سی ہے کہ موضوع جو ہے وہ شریعت نے بنا کے عرف کے ہاتھ میں دے دیا. اس کی تین مثالیں بہت واضح ہیں. پہلی مثال جو پچھلی دفعہ دے دی گئی کہ نماز میں فعل کثیر نماز کو باطل کر دیتا, مگر کیا ہے فعل کثیر؟ یہ اسلام نے اپنے ہاتھ میں نہیں رکھا. تمام رسالہ عملیہ میں لکھا ہے کہ عرف سے پوچھا جائے, عرف کہے کہ فعل کثیر ہو گیا تو نماز باطل, مگر کون سا عرف؟ نمازیوں کا عرف, بلکہ نمازیوں کا بھی, متشرعین کا عرف جو پابند شریعت لوگ ہیں. میں نے مثالیں بھی دی کہ بہت سے ایسے کام ہیں کہ بہت دیندار لوگ بھی کہیں گے کہ نہیں یہ تو نماز نہیں ہو, یہ نماز نہیں ہو. جس طرح نماز کے بیچ میں نجس کپڑے کو بدلنا, نماز کے بیچ میں بچے کو دودھ پلانا, نماز کے بیچ میں کوئی کتا وغیرہ آ جائے تو اسے ماں, یہ کہا ہے کہ نماز میں فعل کثیر ہو تو نماز غلط ہوتی. یہ اتنا سارا فعل کثیر ہو رہا ہے کہ اگر آپ عام لوگوں سے پوچھیں تو وہ نماز ہی نہیں مانیں گے. عام لوگ اس کو بھی نماز نہیں مانیں گے کہ اگر آپ دو قدم آگے پیچھے ہو جائیں کہیں گے نماز ٹوٹ گئی دوبارہ نماز پڑھو. اتنی سی چیز میں لوگ احتیاط کریں, اور اسلام تو یہاں تک کہتا ہے کہ آپ مسجد میں ایسے وقت میں پہنچے کہ پیش امام رکوع میں آپ کو ڈر لگ رہا ہے کہ جب تک کہ میں صف میں جاؤں گا پیش امام سر اٹھا لے, فوراً جہاں پہ آپ دروازے پہ کھڑے ہیں وضو خانے پہ کھڑے ہیں نیت کر کے اللہ اکبر کہہ کے رکوع میں جائیے, اور اسی رکوع کے اندر آپ آگے بڑھ کے صف تک پہنچ جائیے. کیا عرف, عام عرف, بلکہ نمازیوں کا عرف, بلکہ مسجد میں آنے والے نمازیوں کا عرف, اس کو نماز مانے گا؟ پتہ نہیں مانے. پھر بھی اسلام کیا کہتا ہے کہ یہ عرفی مسئلہ, کہ یہ فعل کثیر نہیں ہوا عرفی مسئلہ ہے. تو کس کا عرف؟ متشرعین کا, یعنی پابند شریعت اور مسائل جاننے والوں کا عرف. یا ایک مثال اس کی اور, وہ یہ ہے کہ گناہ کبیرہ کی تعریف میں, گناہ کبیرہ کسے کہتے ہیں؟ گناہ کبیرہ انجام دینا حرام ہے, یہ جملہ آپ کے سامنے آیا. اب پوچھا جائے کہ بتائیے اس میں موضوع کیا ہے, حکم کیا ہے؟ حرام ہے یہ حکم ہے, موضوع کیا ہے؟ گناہ کبیرہ. گناہ کبیرہ حرام ہے, یا گناہ کبیرہ سے عدالت ختم ہو جاتی, حکم کیا ہے؟ عدالت ختم ہوتی ہے, موضوع کیا ہے؟ گناہ کبیرہ. مگر گناہ کبیرہ کون سا موضوع؟ موضوع شرعی. اگر اسلام نہ ہوتا تو کیا عام دنیا کہہ سکتی تھی کہ کون ہے گناہ کبیرہ؟ وہ گناہی کو نہ مانتے, کبیرہ اور صغیرہ تو چھوڑیا. تو گناہ کبیرہ موضوع شرعی, مگر شریعت نے یہ موضوع بنا کے عرف کے حوالے کر دیا. آپ دیکھیں گناہ کبیرہ کی تعریف کیا ہے ہماری فقہ. گناہ کبیرہ کی تعریف یہ کہ ہر وہ گناہ کبیرہ ہے جس کو امام نے کبیرہ کہا ہو, کہا ہو کہ فلا گناہ کبیرہ, وہ ہے کبیرہ. نمبر ایک. نمبر دو, وہ گناہ بھی کبیرہ کہ جسے, جس پر جہنم کے عذاب کی آیت آئی. قرآن کی جس آیت میں ہے کہ لہم عذاب علیم, لہم عذاب جہنما, لہم جہنما, یہ جس گناہ کے بارے میں یہ لفظ آیا کہ وہ کبیر ہے, وہ تو ہے کبیرہ, کبیر مانے بڑا, گریٹ. لیکن جس کے بارے میں لفظ کبیر نہیں آئی بلکہ یہ آیا کہ اس پر عذاب ملے گا یا جہنم ملے گی, وہ بھی کبیرہ. چلے یہاں تک تو یہ شرعی بات ہے, امام نے کہا ہو کبیرہ, قرآن میں آیا ہو عذاب. اس کے بعد تیسرا مرحلہ کیا آتا ہے؟ تیسرا مرحلہ یہاں سے عرف کی بات شروع ہوتی ہے کہ ہر وہ گناہ کبیرہ جو پہلے دو گناہوں سے بڑا ہو. دیکھیے, جس کو امام نے کبیرہ کہا وہ تو ہے کبیرہ, جس پر قرآن نے جہنم کی بات کہی ہے وہ کبیرہ. اب اگر کوئی ایسا گناہ کہ نہ تو اس کو جہنم کی بات کہی قرآن نے نہ امام نے اس کو کبیرہ کہا, مگر وہ پہلے دو گناہوں سے بڑا ہے, تو یہ تیسرا گناہ بھی خود بخود کبیرہ ہو جائے گا, جبکہ یہ پہلے دو اصولوں پہ پورا نہیں اترتا. اچھا, اب یہ کیسے پتا چلے کہ یہ جو گناہ ہے یہ پہلے دو گناہوں سے بڑا؟ اس کے بھی دو طریقے ہیں کہ یا تو شارع نے بتایا ہو کہ یہ بڑا, یا عرف نے بتایا. گناہ کبیرہ کا ایک حصہ عرف کے ہاتھ میں چلا گیا. میں نثالے دے دوں, حقوق والدین کے بارے میں امام نے کہا ہوا اکبر الکبائر, یہ حقوق والدین بڑے بڑے گناہوں میں سے ایک بڑا گناہ, اس لیے یہ والدین کو اذیت پہنچانا گناہ کبیرہ ہو گئی. کیوں؟ کیونکہ روایت میں اس کے لیے لفظ کبیرہ آ گیا. یہ ایک بار. اس کے بعد دوسرا مسئلہ کہ مثلاً تعرب بعد الہجرہ, یعنی انسان ایسے مقامات سے ہجرت کرنے کو تیار نہ ہو. یعنی میں اس میں تو پھر بہت سے اصول فقہ ہیں. ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشہ, یہ قرآن کی آیت, وہ لوگ جو اس چیز کو پسند کرتے ہیں کہ گناہ پبلک میں بڑھے, تشیع یعنی شائع ہو جائے, فاحشہ یعنی گناہ. لہم عذاب علیم، ان کے لیے دردناک عذاب. جو لوگ گناہوں کو پھیلانا چاہتے ہیں معاشرے میں، اب دیکھیں یہ نہیں آیا کہ یہ گناہ کبیرہ، کیا آیا؟ ان کے لیے دردناک عذاب. چنانچہ یہ بھی گناہ کبیرہ بن گیا رول نمبر ٹو کی وجہ سے. پہلا رول ہے کہ جس کو کبیرہ کہہ دیا جائے وہ کبیرہ، دوسرا رول یہ ہے کہ جس پر عذاب کہا جائے وہ بھی کبیرہ. اچھا یہ تو ٹھیک ہے، یہ دو گناہ کون سے تھے؟ ایک وہ گناہ تھا جس کو کبیرہ کہا گیا، دوسرا وہ تھا جس پہ عذاب کی بات قرآن نے سنائی، قرآن شرط ہے. تیسرا کون سا گناہ ہے کبیرہ؟ جو پہلے دو سے بڑا. اب جیسے اس کے لیے کہا الفتنہ، تو یعنی یہ جو کہا گیا کہ فتنہ معاشرے میں فتنہ پھیلانا، یہ بھی گناہ کبیرہ. بھائی کیوں گناہ کبیرہ؟ نہ تو فتنے کو کہیں معصوم نے کبیرہ کہا، نہ قرآن میں فتنہ پھیلانے والے کو عذاب کی بات سنائی گئی، وہ رول نمبر تھری کی وجہ سے. رول نمبر تھری کیا ہے؟ کہ جو پہلے دو گناہوں سے جو کبیرہ ہے بڑا ہو جائے وہ خود بخود کبیرہ ہو جاتا. اب چونکہ فتنے کے بارے میں آیت آئی ہے الفتنہ تو اشد من القتل، معاشرے میں فتنہ پھیلانا قتل سے بڑی چیز ہے، اور قتل کیا ہے؟ وہ گناہ کبیرہ ہے پہلے رول کی وجہ سے. قتل کے بارے میں امام کا جملہ ہے القتل اکبر، سب سے بڑا گناہ. پھر وہ دوسرے رول میں بھی قتل آ جاتا کہ من قتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جہنم، جو مومن کو قتل کرے اس کی سزا جہنم. تو قتل تو گناہ کبیرہ ہے رول کی وجہ سے، لیکن فتنہ کیوں گناہ کبیرہ ہو گیا؟ اس میں تو وہ دونوں چیزیں نہیں پائی جاتی. وہ اس لیے گناہ کبیرہ ہو گیا کہ جو اصول کی مدد سے گناہ ہو چکا تھا، کبیرہ ہو چکا تھا، یہ اس سے بڑا. یہ کیسے پتا چلا کہ بڑا؟ یہ پتا چلنے کے بھی دو طریقے ہیں، یا تو قرآن اور حدیث کہہ دیں کہ یہ بڑا جیسے فتنے کی مثال، یا قرآن اور حدیث نہ کہیں بڑا بلکہ عرف کہہ دے کہ بڑا. کون سا عرف؟ عرف متشرعین. اب جیسے اس کی مثال، یہ بڑی عجیب مثال ہے اس لیے کہ جو گناہ کی بات میں کر رہا ہوں، معاشرہ اس کو سب سے بڑا گناہ مانتا ہے قتل وغیرہ سے بھی بڑا، لیکن اس کے بارے میں نہ کوئی حدیث آئی کہ یہ کبیرہ گناہ ہے، نہ اس پر جہنم کی کوئی روایت آیت آئی، نہ ہی کسی قرآن کی آیت نے یا حدیث معصوم نے اس کو بڑا گناہ قرار دیا. یہ بڑا صرف اس لیے ہوا کہ عرف کہتا ہے کہ کبیرہ، یہ پہلے تین اصولوں سے ثابت نہیں. یعنی نہ تو اس گناہ کے بارے میں کوئی یہ آیت حدیث آئی کہ یہ کبیرہ، نہ اس کے لیے کوئی جہنم کی خبر آئی کہ اس کو دردناک عذاب ملے گا، قرآن میں کوئی ایسی بات نہیں، اور نہ ہی کسی آیت یا حدیث نے اس کو بڑا قرار دیا، بلکہ یہ مسئلہ عرف متشرعین کا ہے. یعنی مسلمانوں کے سامنے آپ رکھیں گے اس مسئلے کو، عرف کے سامنے، کافروں کے عرف کے سامنے نہیں. کافروں کا عرف ان سے پوچھیں، ان کو یہ کوئی بڑا گناہ نہیں لگتا. ارے ٹھیک ہے، ہم اپنے درجہ ہے، چرچ ہے، مندر ہے، سڑکوں گراتے رہتے ہیں، جلاتے رہتے ہیں، یہ کیا بات ہے؟ اگر آپ عام عرف کو معیار بنائیں، جس طرح داڑھی میں میں نے کیا بتایا تھا کہ معیار مسلمان نہیں، معیار عام عرف ہے، کافر بھی اس میں آ گیا کہ جس چیز کو داڑھی کہیں وہ داڑھی مان لی جائے گی. یہ کس اصول سے گناہ کبیرہ بن رہا؟ تو اس کا جواب ہوگا عرف متشرعین. شعرے نے متشرعین کے ہاتھ میں رکھا ہے، ہر دیندار آدمی جانتا کہ ان گناہوں سے جنہیں حدیث میں کبیرہ گناہ کہا گیا، ان سے بڑے ہیں یہ گناہ، ہم اس کو اچھی طرح جانتے ہیں، ہماری عقل ہمارا ایمان فیصلہ کر رہا. لیکن اس میں معیار عرف کون سا عرف ہے؟ عرف متشرعین. کیوں؟ کس لیے ہم عرف متشرعین کے پاس جا رہے ہیں؟ داڑھی میں تو نہیں جاتے عرف متشرعین کے پاس، اس میں کیوں جاتے ہیں؟ اس لیے کہ ہر وہ موضوع جس کو شریعت پہلے بنائے پھر عرف کو دے دے، اس میں عرف متشرعین کے پاس جائیں گے، عام عرف کے پاس نہیں جائیں گے. داڑھی کا موضوع کیونکہ عرف شریعت نے نہیں بنایا، وہ تو بنایا ہی پبلک نے، اس لیے ہم اس میں ہر عرف کافروں کے عرف کے پاس بھی جا سکتے ہیں، مگر گناہ کبیرہ کا عرف، گناہ کبیرہ کا موضوع کیونکہ بنایا ہی اسلام نے، اس لیے جب اس کو عرف کے سپرد کیا تو ہر عرف نہیں ہوگا، بلکہ صرف متشرعین یا پابند شریعت لوگوں کا عرف ہوگا. یا عرف متشرعین کی ایک اور مثال دیکھیں، نماز کا موضوع جو ہے، نماز کا موضوع وہ اسلام نے بنایا، مگر اس طرح کی نماز جو آپ نے توضیح میں مسئلہ پڑھا ہے، نماز آیات کا مسئلہ آپ کو یاد ہوگا، بہت ہی دلچسپ مسئلہ ہے نماز آیات کا، لیکن یہ وہ مسئلہ ہے کہ جس کو کوئی عرف بھی نہیں مانے گا. کیا مسئلہ ہے؟ کہ نماز میں اگر فعل کثیر ہو جائے تو نماز غلط ہو جاتی ہے. اچھا، اب نماز آیات میں ایک عجیب مسئلہ اسلام نے بتایا. نماز آیات میں کیا مسئلہ بتایا ہے؟ نماز آیات میں یہ مسئلہ بتایا کہ اگر آپ نماز آیات پڑھ رہے ہوں اور درمیان میں آپ کو یاد آ جائے کہ نماز یومیہ کا وقت بہت کم رہ گیا، قضا ہونے والی تو پھر کیا طریقہ اسلام نے بتایا؟ دیکھیں پہلے الٹا مسئلہ سمجھ لیں. ہم نماز یومیہ پڑھ رہے تھے مثلا یہ ابھی شب جمعہ کراچی میں چاند گہن لگا. میں تو کراچی میں نہیں تھا اس وقت, کراچی سے باہر تھا, لیکن اخبار میں میں نے پڑھا کہ 9:06 سے 9:20 تک 14 منٹ چاند گہن رہے گا. اب اگر اس اطلاع پہ ہم کو یقین ہے تو نماز آیات واجب تھی. اچھا 14 منٹ کا وقت ہے, بہت ہی شارٹ ہے یہ ڈیوریشن اس کا, اس کا دورانیہ بہت کم ہے 14 منٹ کا. 14 منٹ کے 13 منٹ میں نے سرسری اخبار میں پڑھا تھا. اچھا اب اگر فرض کیجیے کہ ایک آدمی کو خیال نہیں رہا, اس نے 9:15 نماز مغربین شروع کر دی, نماز مغربین نہیں پڑھی تھی, نماز مغربین شروع, بیچ نماز میں یاد آیا کہ ارے مغرب کی نماز کی ایک رکعت کے بعد کی تو چاند گہن بھی ہے آج, اور یہ تو اس کا وقت تو ختم ہونے والا, 10 منٹ رہ گئے, 7 منٹ رہ گئے, تو کیا ہو تمہیں؟ کیونکہ نماز یومیہ کا وقت تو وسیع ہے, 12 بجے تک پڑھ سکتے ہیں, اس کا وقت کم ہے تو یومیہ کو توڑ دیجئے اور نماز پڑھ لیجئے آپ نماز آیات, پھر اس کے بعد نماز یومیہ پڑھنا. عقلی بات ہے کہ جب دو نمازوں میں ٹکراؤ مگر ایک کا وقت زیادہ ہے ایک کا وقت کم, تو جو زیادہ والی ہے اس کو توڑ دیا جائے گا, جو قضا ہو رہی ہے اس کو پکڑ لیا جائے گا. یہ تو مسئلہ واضح ہے. لیکن اگر اس کا الٹا ہو جائے وائس ورسا کہ ہم نماز آیات پڑھ رہے ہیں, بے خیالی میں شروع کر دی ہم نے نماز آیات, ایک دم سے خیال آیا کہ ابھی تو ہم نے ظہرین کی نماز نہیں پڑھی یا مغربین کی نماز نہیں پڑھی اور وہ قضا ہونے والی رات کے 11 بجے 11:30 12 بجے ہم نے نماز آیات شروع کی کیونکہ چاند گہن تھا پوری رات کا, لیکن یاد آیا کہ ابھی ہم نے نماز مغربین نہیں پڑھی ہے, وہ تو باقی پہلے وہ پڑھنا ہے کیونکہ وہ قضا ہونے والی نماز آیات تو صبح تک یا 2 بجے رات تک اس کا ٹائم. اچھا اب کیا مسئلہ؟ اب یہ مسئلہ نہیں ہے کہ آپ نماز آیات کو توڑ کے نماز یومیہ پڑھ دیں, اصولاً تو یہی ہونا چاہیے نا کہ الٹا مسئلہ ہو گیا, آج نماز آیات کا ٹائم کم ہے اس کو توڑ دیجئے نماز یومیہ پڑھ. نہیں, اس میں اسلام نے ایک عجیب بات بتائی اور یہ مسئلہ بھی رکھا ہے کہ عرف پہ ہے. کیا بات بتائیے؟ بات یہ بتائیے کہ جہاں تک آپ نے نماز آیات پڑھی ہے وہیں پہ روک دیجئے نماز آیات کو, نیت کر کے نماز مغرب اور عشاء شروع کر دیجئے, نماز مغرب اور عشاء ختم کرنے کے بعد جہاں تک نماز آیات کو روکا تھا وہیں سے نماز دوبارہ اسٹارٹ کر دیجیے. جبکہ نماز آیات ایک واجب نماز ہے, اس میں وہ تمام شرطیں ہیں کہ جو نماز یومیہ کی, موالات بھی ہونا چاہیے اور ترتیب بھی ہونا چاہیے اور باتیں کرنے سے ٹوٹ جاتی ہے, قبلے سے ہٹنے سے ٹوٹ جاتی ہے, تو اس بات کا خیال کرنا ہے کہ ان میں سے کوئی عمل نہ ہونے پر, یعنی نماز آیات کو جہاں ہم روکیں گے اس کے بعد نماز مغربین شروع کریں گے, بات نہیں کر سکتے, قبلے سے نہیں ہٹ سکتے, ترتیب نہیں بدل سکتے. لیکن مثلا ہم نے پہلی رکعت پڑھ رہے تھے نماز آیات کی, 5 رکوع ہوتے ہیں, 3 رکوع کیے تھے پھر یاد آ گئے وہی روک دی نماز, اور اس کے بعد مغرب عشاء پڑھ کے پھر 4 رکوع تھے, پہلی رکعت کے 4 رکوع سے نماز آیات کو دوبارہ کنٹینیو کرنا. اچھا نماز آیات کے بارے میں ایک جملہ میں نے ابھی عرض کیا, وہ جملہ یہی تھا کہ نماز آیات میں وہ تمام شرطیں ہیں جو نماز یومیہ میں. نماز یومیہ میں ایک شرط یہ بھی ہے کہ موالات ختم نہ ہونے پر, یہاں 7-8 منٹ کی نماز مغربین بیچ میں آ گئی, نماز آیات کے 3rd rukoo اور 4th rukoo کے بیچ میں کتنی لمبی چوڑی ایک اور نماز داخل ہو گئی, فعل کثیر نہ ہونے پر, فعل کثیر تو ہے ایک نماز کے بیچ میں دوسری نماز آ گئی مگر پھر بھی یہ نماز صحیح. کیوں صحیح ہے؟ کہ یہ فعل کثیر عوام کی نگاہ میں ہے, متشرعین جن کو مسائل معلوم ہیں ان سے پوچھیں کہ بھائی نماز آیات کے بیچ میں, موالات کا مسئلہ بھی یاد ہوگا کہ موالات کہتے ہیں اتنے لمبے گیپ کو کہ عرف کہہ دے کہ آپ کا نماز کا سلسلہ ٹوٹ گیا, مگر نماز کے اندر کون سا عرف چلے گا؟ عرف متشرعین. عام پبلک کو تو ہم کبھی نہیں معیار بنائیں گے. جیسا میں نے کہا کہ اس میں تو اچھے خاصے متقی لوگ بھی کہیں گے کہ نہیں یہ تو نماز غلط ہوگی, یہ کون سی نماز ہے کہ روک کے آپ نے دوسری نماز پڑھی اور پھر وہاں سے شروع کر دی, نہیں مانے گا عام پبلک. لیکن عرف متشرعین یعنی پابند شریعت و مسائل جاننے والے لوگوں کا عرف چلے گا. تو خیر جس نقطے پر آج ہماری زیادہ بحث ہو گئی وہ نقطہ تو ختم ہوا کہ جب کبھی موضوع اسلام بنا کے اپنے ہاتھ میں رکھے تب ہم اسلام کے پاس جائیں, اسلام موضوع بنائے اور عرف کے ہاتھ میں دے دیں تو ہم ہر قص و ناقص ہر ایرے غیرے عرف کے پاس نہیں جائیں گے, متشرعین کے عرف کے پاس جائیں گے. یہ تو مسئلہ ختم. اب یہ چیپٹر بالکل کلوز ہو گیا. آئیے اب اس کے دوسرے حصے کو ہم شروع کریں کہ اسلام کبھی عرف ایک ایسا موضوع جسے عرف نے بنایا عرف نے ہے, پھر اس کے بعد اسلام اس پہ قبضہ کر کے اپنے احکامات کو نافذ کرتا ہے کہ نہیں ٹھیک ہے اے عرف موضوع تم نے بنایا اب تمہاری بات نہیں چلے گی, جس کی 2 مثالیں میں نے دے دی تھی بلکہ 3 مثالیں, 3 کہوں یا 2.5 کہوں اس اعتبار سے کہ ایک تو سود کی مثال تھی, سود اسلام سے پہلے ہے, قبضہ اسلام نے کر لیا تھا, آپ جسے ہم سود کہیں گے وہ سود ہے چاہے عرف اس کو سود نہ مانے, اور جسے ہم کہہ دیں گے کہ سود نہیں ہے وہ سود نہیں ہو چاہے عرف اس کو سود مانتا رہے, جبکہ موضوع عرف تھا اسلام نے نہیں بنایا موضوع. باپ اور بیٹے کا سود معاف ہے, عرف کہے گا کہ سود ہے, اسلام کہتا ہے کہ سود نہیں. یا وہ سود کے جسے عرف کہے کہ یہ سود نہیں. آج کل مثلا لوگ کہنے لگے کہ بینکنگ کا یا انویسٹمنٹ کمپنیز کا سود سود نہیں, اسلام کے اعتبار سے سود ہے, وہ کہے گا تم کہتے رہو کیونکہ تمہارے موضوع پہ قبضہ ہم نے کیا تو بات ہماری چلے گی. یا دوسری مثال میں نے سعید کی دی تھی, تیمم کی مٹی کی, اور تیسری مثال وطن کی دی تھی, مگر وہ آدھی اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اس میں آگاہ کوئی کہتے تھے کہ وطن شرعی جو ہے, عرف کہتا رہے کہ آپ کا وطن نہیں, مگر نہیں وہ وطن شرعی آپ کا وطن, جب بھی وہاں سے گزریں گے نماز پوری. اور آگاہ خمینی نے کہا تھا کہ نہیں اس میں بھی عرف دیکھا جائے گا, یہ عرف کے موضوع پہ قبضہ نہیں کیا اسلام نے. اچھا اسی طریقے سے اس کی ایک چوتھی مثال بھی آتی کہ موضوع عرف کا ہے, قبضہ کر لیا اسلام نے. البتہ یہ جو میں نے بات کہی ہے یہ چند سالوں کے لیے, چند سالوں کے بعد شاید یہ بات ختم ہو جائے. اور وہ مسئلہ ہے آغا خمینی کا مشہور عالم مسئلہ, اور جو خاصی حد تک مطابق عقل اور مطابق تحقیقات بھی, البتہ کیونکہ ہمارے یہاں یہ معیار نہیں, روایات سے مطابق ہونا چاہیے, اس لیے ہر مرجع کا فتویٰ صحیح. وہ کیا مسئلہ؟ وہ مسئلہ یہ ہے کہ بڑے بڑے شہر جن میں پرانے زمانے کے کئی چھوٹے شہر سما سکتے, جیسے آج کے کراچی میں پیغمبر اسلام کے زمانے کا جو مدینہ, ایسے کم سے کم 15-20-25 بلکہ شاید 80-90 مدینہ آ جائیں, بلکہ اس سے بھی زیادہ شہر مدینہ کے جنہوں نے زیارت کی اور کسی جاننے والے کے ساتھ کی ہے, یا اگر میرے قافلے میں کوئی گیا ہے تو اس کو پتا ہو کہ جس گھر میں آپ بیٹھیں یہاں سے اگر آپ نشتر پار یا چلیں تھوڑا آگے تک جائیں, پرانے زمانے کا پیغمبر کے زمانے کا مدینہ ختم ہو گیا ہے. اتنا مدینہ جو ہے سلجھا بازار میں 4-5 مدینہ نکل آئیں گے اس سائز کے جو پیغمبر کے زمانے کا سائز تھا. تو آج کے یہ بڑے بڑے شہر جن میں معصومین کے زمانے میں جب نماز قصر وغیرہ کے مسائل آئے تھے, آج کے زمانے کے بڑے شہر اس زمانے کے شہروں میں سے 10-10, 15-15, 20-20 شہروں کے برابر. اس لیے آغا خمینی فرماتے ہیں کہ اگر آپ ایک محلے سے دوسرے محلے میں جاتے ہیں تو گویا ایک شہر سے دوسرے شہر میں گئے, پھر اگر دوسری شرطیں پائی جاتی ہیں تو آپ کی نماز قصر ہو جائے گی. اچھا اب نماز ہماری قصر کیوں ہوگی؟ کیونکہ ہم مسافر ہم سفر کر رہے ہیں. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ سفر, دیکھیے اب جملہ سن, مسافر کو نماز قصر کرنا, اس جملے کی جب بھی ہم کسی مسئلے پہ غور کرتے ہیں تو ہم پہلے اس کے دو ٹکڑے کرتے ہیں اس جملے کے قینچی کی مدد سے, پھر دیکھتے ہیں کہ کیا مسئلہ ہے. مسافر کو نماز قصر, اس جملے میں موضوع کیا ہے اور حکم کیا ہے؟ نماز قصر پڑھنا یہ حکم ہے, یہ تو مرجع بتائے گا, مگر مسافر کو, یہ مسافر کون, یہ کون بتائے گا؟ یہ مسافر جو ہے یہ ایک موضوع عرفی, اسلام کے آنے سے پہلے بھی لوگ سفر کیا کرتے تھے. تو مسافر کسے کہیں گے کہ جو عرف کی نگاہ میں مسافر, البتہ عرف کے ساتھ کچھ قبضہ اسلام نے کر کے اپنی شرطیں ڈالی کہ ہاں وہ 28 میل کا مسافر ہو کم سے کم, 10 دن سے کم کا مسافر, لیکن وہ 7 شرطوں کے بعد تو مسافر عرفی چیز. اسی لیے آغا خمینی فرماتے ہیں کہ شہر اتنا ہی بڑا کیوں نہ ہو جائے, کیونکہ شہر کے ایک محلے سے دوسرے محلے میں جانے والا عرف کی نگاہ میں مسافر نہیں, کوئی عرف نہیں کہے گا کہ یہ مسافر, ہم یہاں سے نیو کراچی جاتے ہیں عرف نہیں مانے گا کہ ہم مسافر. تو موضوع چونکہ عرفی ہے اس لیے نماز قصر نہیں بلکہ نماز پوری پڑھنا, یا اگر کوئی کا کہنا ہے کہ یہ موضوع عرفی ہے عرف سے پوچھا جا رہا, لیکن آغا خمینی فرماتے ہیں نہیں یہ موضوع اب عرفی نہیں رہا, شریعت کا قبضہ ہو گیا, خاردر سے نیو کراچی جانے والا اگر کہ عرف کی نگاہ میں مسافر نہیں, مگر عرف کے موضوع پہ قبضہ کر کے اسلام نے اپنا مسئلہ بتایا, یعنی گویا وطن کے مسئلے میں آغا خمینی کہتے تھے کہ عرف میں آ, اور آغا خمینی کہتے تھے کہ نہیں عرف کے مسئلے کو اسلام نے قبضہ کر لیا, اس کے اوپر اسلام نے قبضہ کیا. مسافر کے مسئلے میں بات الٹ گئی, بڑے شہر کے مسافر میں آغا خمینی کہتے ہیں کہ عرف کی بات چلے گی, اور آغا خمینی کہتے ہیں عرف ختم, اسلام کو اس پہ قبضہ ہے, چنانچہ عرف اگر کہ اس کو مسافر نہ بھی مانے مگر پھر بھی اسلام اس کو مسافر مانے گا, یعنی عرف ختم ہو گیا, جبکہ لفظ مسافر عرف ہے. کوئی پوچھے کہ کیوں عرف ہے, معیار تو وہی ہے نا کہ جو چیز اسلام سے پہلے پائی جائے وہ عرف کہلاتی, مسافر عرف ہے, لیکن آغا خمینی کے نزدیک عرف نہیں رہا بلکہ اسلامی مسئلہ چلے گا. اسی وجہ سے ہمارے بزرگ, آپ کے بزرگ جو اس وقت کراچی آئے تھے جب کراچی چھوٹا شہر تھا, وہ اگر کھارادر سے مثلاً جیل روڈ تک جاتے ہیں وہ مسافر نہیں, آپ اگر کھارادر سے جیل روڈ جاتے ہیں تو آپ مسافر ہیں, باپ اور بیٹا ایک بس میں سوار ہو کر ایک منزل پہ گئے. دیکھیے عرف ہے تو عرف تو دونوں کے بارے میں ایک ہی بات کہے گا. آغا کوئی عرف کو مانتے ہیں آغا کو میں نہیں مانتے. اسی لیے کیا تھا کہ اگر جیل روڈ گئے تو باپ مسافر نہیں ہے بیٹا مسافر, کیونکہ یہاں عرف کا پیمانہ ہی نہیں. عرف اگر کہے گا تو دونوں کو کہے گا, نہیں کہے گا تو کسی کو نہیں کہے گا. آغا خمینی کہتے ہیں کہ الگ الگ ہے. الگ کیوں ہے؟ وہی مشہور مسئلہ کئی دفعہ میں بتا چکا ہوں کہ وہ آدمی جو اس وقت کراچی میں آیا تھا جب کراچی چھوٹا شہر, اس کے لیے اس زمانے کا کراچی پورا محلہ ایک. اس کے آگے جب وہ جائے گا تو وہ مسافر بنے. اور وہ آدمی جو اس وقت آیا یا اس وقت پیدا ہوا جب کراچی بڑا ہو چکا, اس کے لیے جو اس کا اپنا اس وقت کا محلہ ہے وہ ایک محلہ ہے, اس کے باہر کا علاقہ جو ہے وہ دوسرا علاقہ, خیر دوسرا شہر شروع ہو گیا. تو جب آپ میں سے اکثر پیدا ہوئے تھے اس وقت تک کراچی بڑھ کے ناظم آباد یا فیڈرل بی ایریا یا نیو کراچی کی طرف بڑھ رہا تھا, لیکن آپ کے بزرگ جب آئے تھے تو کراچی جیل روڈ تک تھا, جمشید روڈ تک تھا, لسبیلہ کے پل تک تھا. چنانچہ ان کے لیے یہ پورا وہی پرانا شہر جو ہے ایک محلہ مانا گیا. اب یہ ساری چیز کون بتا رہا؟ اس کو کبھی یہ فیصلہ نہیں کرے گا. اس کو کہے گا کہ نہیں اب بڑا شہر ہو گیا تو سب کے لیے ایک مسئلہ. تو آغا خمینی کے نزدیک شہر کا بڑے ہونے کے اندر محلے ٹو محلہ جانے کا مسئلہ اگرچہ موضوع عرفی ہے مگر قبضہ ہے اسلام. اور آغا کوئی کہتے ہیں کہ موضوع عرفی ہے, اسلام نے قبضہ نہیں کیا, عرفی کے حوالے کیا. چنانچہ عرف کی نگاہ میں کبھی بھی یہ آدمی مسافر نہیں ہے, اس لیے اس کو بڑے شہر میں نماز پوری پڑھنا ہے, چاہے شہر 100 میل تک کیوں نہ چلا جائے, 100 میل لمبا کیوں نہ ہو جائے, وہ نماز اس کی پوری رہے گی. یہ وطن کے مسئلے کا الٹ. وہاں آ گئے کوئی قبضہ مانتے تھے اسلام کا عرف پر, یہاں مسافر میں آ گئے خمینی قبضہ مانتے. البتہ اس ایک مسئلے میں تو ٹھیک ہے اختلاف ہے, لیکن یہ مسئلہ خود یہ مسئلہ جو ہے یہ جس کے پیٹ سے نکلا اس کے اندر دونوں قائل ہیں کہ عرف میں آ گئے. وہ کون سا مسئلہ ہے؟ یہ مسئلہ کہاں اپلائی ہوگا؟ بڑے شہر. مگر بڑا شہر کسے کہتے ہیں؟ یہ بھی تو ایک بات ہے نا کہ خود بڑا شہر کسے کہیں گے. یہ تو آغا خوئی اور آغا خمینی دونوں کہتے ہیں کہ یہ بات عرف کی ہے. دیکھیے موضوع عرفی اس مسئلے میں کہ کون بڑا شہر. عرف عرف سے پوچھا جائے گا, عرف جسے کہتے ہیں کہ یہ شہر تو بہت بڑا. بڑے کا مقصد بلد البلد الکبیرۃ فوق العادۃ, بہت بڑا ہو لوگ حیران ہو کہ بھائی اتنے بڑے تو شہر نہیں ہوتے, یہ شہر کیا یوں دخل ہو گیا, اس طرح سے لوگ کہیں. تو ایسا بڑا شہر, اب مثلا میں اکثر مجالس میں کہتا ہوں کہ پاکستان میں دو ہی بڑے شہر ہیں, کراچی ایک لاہور, اس کے بعد کوئی شہر اتنا بڑا نہیں. مگر یہ جو میں کہتا ہوں تو یہ غلط فہمی نہ ہو کہ یہ آغا خمینی کہہ رہے ہیں. نہیں, یہ عرف ہے, عرف کی روشنی میں میں یہ کہہ رہا ہوں. چنانچہ اگر آپ دیکھیں کہ عرف لاہور کو بھی بڑا نہیں مانتا, تو یہ نہیں کہ بھائی فلاں صاحب نے درس میں کہا ہے کہ کراچی اور لاہور بڑا شہر ہے تو لاہور میں بھی نماز پتھر پڑیں گے. اب یہی چیزیں آپ خود دیکھیے کہ کتنے درسوں میں ہم اتنی باریکی میں جا سکتے ہیں اور لوگوں کو بتا سکتے ہیں. آج اگر نہ بتایا جائے تو لوگ بڑے کنفیوز کہ کہاں کہاں نماز ہم کو قصر پڑھنا. بتا دیں کہ کراچی اور لاہور میں نماز قصر, تو وہ یہ تو نہیں خیال کریں گے کہ لاہور کو جو ہم نے بتایا وہ ایک ایسا نظریہ ہے جو ہم نے قائم کیا. اگر خمینی بھی آ کر کہہ دیں کہ لاہور میں نماز قصر ہے, تو اگر آپ دیکھ رہے ہیں کہ عرف نہیں مانتا اس کو بڑا شہر, تو آغا خمینی کی بات بھی نہیں چلے گی. یا جیسے ہم کہتے ہیں, آغا خمینی نے خود لکھا کہ ایران میں فی الحال صرف تہران بڑا شہر, لیکن ہو سکتا ہے کہ ہم جا کے دیکھیں کہ وہاں کوئی اور بڑا شہر آ چکا, تو آغا خمینی کی بات بھی ہم نہیں مانیں گے. بلکہ دوسرا بڑا شہر جس کو عرف بڑا مان رہا ہے وہاں بھی ہم نماز قصر پڑھیں گے. آغا خمینی کے فتوے پہ عمل کریں گے مگر آغا خمینی کی بات نہیں مانیں گے. فتوے پہ عمل کریں گے حکم کے مسئلے, بات نہیں مانیں گے عرف کے مسئلے پہ. تو خیر میں اپنی بات کو سمیٹوں کہ خود بڑا شہر کیا ہے. آغا خمینی کہتے ہیں عرف سے پوچھ, عرف سے ہم نے پوچھ لیا یہ بڑا شہر, پھر اس کے ایک محلے سے دوسرے محلے میں مسافر ہیں. نہیں, یہ عرف سے نہیں پوچھنا, بس ایک بات پوچھنا ہے کہ بڑا شہر کون سا. اس کے بعد اگر عرف کہے کہ آگے بھی ہم بتا رہے ہیں تو نہیں, اب آگے آپ کی ضرورت نہیں, اب آپ کو خاموش ہونا ہے. یہاں سے مشترک کا کام شروع ہوگا بقول آغا خمینی. لیکن آغا کوئی کیا کہتے ہیں کہ یہ بھی عرف سے پوچھیں گے بڑا شہر کیا ہے, اور یہ بھی عرف بتائے گا کہ اس میں ایک محلے سے دوسرے محلے میں مسافر ہیں یا مسافر نہیں. اچھا, یہ تو ہوا ایک مسئلہ اپنی جگہ کہ عرف موضوع کو بنائے پھر اسلام قبضہ کر لے تو عرف کی اہمیت. یہ تو تین قسم کے موضوع آج ہم نے بہت ڈیٹیل میں سمجھا دیے کہ شریعت نے اگر موضوع بنایا تفصیل بتائے, شریعت نے موضوع بنا کر ہم کو دیا تو متشرعین اس کی تفصیل بتائے, اور عرف نے موضوع بنایا شریعت نے قبضہ کر لیا تو شریعت پھر تفصیل بتائے. یہ تو ضمنی بات آ گئی. اب آئیے اصل مسئلے پر کہ وہ موضوع جو عرف بناتا ہے اس میں عرف کی بات کہاں کہاں کس طرح سے مانی جائے گی. اب اس میں کئی دلچسپ مثالیں آئیں گی, بہت سے ایسے مسئلے ہیں جو عام طور پہ بیان نہیں ہو سکتے, لیکن اس ٹاپک میں آ جائیں گے اور اسی سے پھر ہمارے دو وعدے پورے ہوں گے. اب ہم فقط چوتھے اور آخری قسم پر رہتے ہیں موضوع کی, موضوع کی چوتھی اور آخری قسم, کہ عرف نے موضوع کو بنایا ہے اور اسلام نے عرف ہی کے ہاتھ میں رکھا ہے, موضوع کو قبضہ نہیں کیا. عرف نے کہا ہے کہ یہ تمہارے ہاتھ میں. اس میں آج تو زیادہ وقت نہیں ہے, میں فقط ایک مثال دے دوں جو مثال میں نے تابوت کمیٹی میں عرف کے موضوع کو سمجھاتے ہوئے دی, بس وہی ایک مثال میں دے دیتا ہوں, اس پر ہماری گفتگو آج بھی ختم. کہ مثلا ایک حکم آیا ہے جو بہت ہی مشہور حکم ہے لیکن غلط فہمی میں لوگ اس میں مبتلا ہو جاتے ہیں. کیا حکم ہے؟ حکم یہ ہے کہ مسلمان کے لیے کافروں سے شباہت اختیار کرنا حرام ہے. یہ ایک مسئلہ ہے. اس کے بعد دوسرا مسئلہ آتا ہے کہ مرد کے لیے عورت کی اور عورت کے لیے مرد کی شباہت اختیار کرنا حرام ہے. اگر یہ عورت اور مرد جو ہیں مسلمان بھی ہیں, تب بھی مسلمان مرد مسلمان عورت کی اور مسلمان عورت مسلمان مرد کی شباہت اختیار نہیں کر سکتا. یہ تفصیل بعد میں آئے گی. یا اسی میں ایک مسئلہ کہ انسان کے لیے وہ لباس پہننا ہے کہ جس کی کوئی منفی شہرت ہو. مثلا پولیس والے کا لباس یا فوج کا لباس پہننا حرام ہے, اور پہن کے نماز پڑھی تو نماز غلط ہے. اب کسے کہتے ہیں لباس؟ اس کو کہتے ہیں ہم فقہ میں لباس الشہرہ. ایسا لباس کہ جس کی شہرت غلط, جس کا مقام غلط, وہ لباس حرام بھی ہے اور نماز کو بھی باطل کرتا ہے. البتہ یہ آج کی تقریر میں گنجائش نہیں, یہ بعد میں آئے گی. میں نے یہ بتایا اس لیے کہ سوال جواب میں آپ یہ چیزیں نہ پوچھیں, یہ تو انشاءاللہ آنے والی. ہاں, پہلے مسئلے کو میں واضح کر دوں کہ اسلام کی نگاہ میں یہ مسئلہ کہ کافروں سے شباہت اختیار کرنا حرام ہے, مرد کے لیے مرد کافروں سے, عورت مسلمان عورت کے لیے مسلمان کافر عورت کی شباہت حرام ہے. اب اس مسئلے کا تجزیہ و تحلیل, حکم اس میں کیا ہے کہ شباہت حرام ہے, حرام ہے حکم ہے. موضوع کیا؟ موضوع یہ ہے کہ کافروں کے مشابہ بننا, یہ ہے موضوع. مگر یہ موضوع کیا ہے؟ عرفی موضوع. شباہت کے فلا فلا جیسا بن گیا, یہ اسلام سے پہلے کبھی مسئلہ, اور جہاں آج اسلام نہیں وہاں بھی لوگ کہتے ہیں کہ یہ آدمی مثلا چینیوں کے لباس پہنے گھوم رہا ہے, وہ آدمی جاپانی جیسا. شباہت جو ہے ایک جیسا ہونا, اپنے آپ کو دوسرے کا جیسا بنانا, یہ موضوع عرفی. تو یہ تو اسلام کہتا ہے کہ شباہت کفار ہو تو حرام. من تشبہ بالکفار فہوا منہم, جو حدیث, جو اپنے آپ کو کافروں جیسا بناتا ہے شباہت میں, وہ انہی میں سے. اور پھر دوسری حدیث جو مسئلہ ہے کہ حرام ہے یہ. تو اب یہ کون طے کرے گا کہ ہم کافروں جیسے شباہت میں بنے یا نہیں بنے؟ یہ عرف طے کرے گا. اب وہ جو بہت ہی مشہور مسئلہ معاشرے میں ہے, اور آج کل پھر جو آیت اللہ خمینی پہ ایک ظلم ہو رہا, وہ اس مسئلے میں بھی جاری, جو کہا جاتا کہ دشمن دانا بے اس دوست نادان, کہ دانا دشمن بہرحال نادان دوست سے بہتر ہوگا. آیت اللہ خمینی کی ایک شخصیت ہے مرجع وقت کی, اور ایک شخصیت ہے رہبر بزرگ کی. رہبر کی حیثیت سے وہ کچھ نصیحتیں کرتے ہیں, مرجع کی حیثیت سے وہ فتوے دیتے ہیں. نصیحتوں پہ بھی ہم کو عمل کرنا ہے, فتوے پر بھی, مگر اسلام کے اعتبار سے حلال و حرام فتویٰ, نصیحت جو ہے وہ ایک حکم ارشادی. آیت اللہ خمینی کے نام سے مسئلہ مشہور کر دیا جاتا ہے کہ سگریٹ پینا حرام. نصیحت کی کہ کیوں آپ سگریٹ پیتے ہیں, کیوں اس میں پیسہ ضائع کرتے ہیں؟ مگر جیسا کہ میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ نصیحت تو امام بھی کرے امر ارشادی تو واجب نہیں ہے ماننا, خدا بھی کرے تو واجب نہیں اس کو ماننا. ٹھیک ہے, کیوں ہم اس نصیحت کو ٹھکرا؟ لیکن اگر کوئی کہے کہ واجب ہے یہ آپ کے لیے ماننا اور سگریٹ پینا حرام ہے, وہ جھوٹ بول رہا ہے. یا فقہ سے ناواقف, اس کو یہی پتا نہیں کہ امر ارشادی اور مولوی کیا ہے, مرجے کی نصیحت اور مرجے کے فتوے میں کیا فرق. اسی میں ایک چیز یہ آ گئی کہ آیت اللہ خمینی نے کہا ہے کہ مثلا مردوں کے لیے فل سلیو کی قمیض پہننا واجب ہے ورنہ حرام, وہ بھی ایک نصیحت. فتوا تو نہیں ہے, فتوا تو وہی ہے جو پہلے گزرا کہ عورت کے لیے حجاب واجب ہے, مرد کے لیے حجاب واجب نہیں. یہ ایک مسئلہ آ گیا کہ آیت اللہ خمینی نے مثلا یہ کہا کہ فرینچ کٹ داڑھی کا رکھنا حرام. ہاں, یہ بھی ایک نصیحت ہے, یہ شاید کہا بھی ہوں, مگر یہ وہی مسئلہ ہے کہ جب اصل داڑھی آیت اللہ خمینی کی یہاں احتیاط واجب سے ثابت ہے, فتویٰ نہیں, تو اس کی تفصیلات بھی سب احتیاط واجب ہے جس میں رجوع کی گنجائش ہے. اسی میں سے ایک بات یہ بھی آ گئی کہ آیت اللہ خمینی نے ٹائی پہننے کو حرام قرار دے دیا. کبھی حرام قرار نہیں دیا, نصیحت کی ہوگی. یہ جو کہ کافروں کی ایک اس سے ملتی جلتی ایک چیز ہے, اس لیے آپ اس کو نہ پہنیں, مگر حرام تو نہیں کہہ سکتے. اس لیے کہ موضوع ہے عرفی, تائی کے حرام ہونے کی اسلام میں ایک ہی گنجائش ہے, وہ یہ ہے کہ اگر تشبہ بالکفار ہے, ایسا لباس ہے کہ اس کو پہن کر ہم کافروں سے مشابہ ہو رہے ہیں, تو یقیناً یہ حرام. اچھا اب کافروں سے مشابہ ہونا کسے کہتے ہیں؟ کافروں سے مشابہ ہونا اس چیز کو کہتے ہیں کہ اگر کوئی ایسا آدمی جو آپ کو نہیں جانتا آپ کو دیکھے اور کہے کہ یہ کوئی کافر آ رہا ہے فقط تائی کی مدد، تائی کافروں کی عیسائیوں کی ایسی نشانی بن جائے کہ فقط تائی کو ہم دیکھیں گے تو بغیر یہ معلوم کیے ہوئے کہ کون، ہم فوراً کہہ دیں کہ یہ کوئی کافر، اس صورت میں پھر کہلایا جائے گا کہ یہ حرام. جیسے اگر آپ اس کی مثال مانگیں، جیسے اگر آپ امامے اور ابا قبا میں کسی انسان کو دیکھیں تو خود بخود آپ یہ کہتے ہیں کہ یہ تعلیم آ رہے ہیں، آپ کو نہیں پتا کہ وہ عالم ہیں یا انہوں نے امامہ استحباب کی نیت سے پہنا، کہیں پڑھا ہے دینی مدرسے میں یا نہیں، لباس کیونکہ مخصوص ہو گیا علماء کے ساتھ اس لیے اس لباس کو دیکھ کے آپ کہہ دیتے ہیں کہ یہ کوئی عالم چلا آ رہا. اس طرح سے اگر تائی جو ہے کافروں کی نشانی بنے کہ فقط تائی کو دیکھ ہم فیصلہ کر دیں کہ اس کا تعلق کھلا علاقے سے، جیسے اگر آپ باہر جائیں تو دیکھیں گے کہ یہودیوں کے لیے ایک خاص قسم کی گول ٹوپی ہوتی، ہمارے یہاں بھی قادیانیوں کی ایک خاص قسم کی داڑھی یا بوہڑی حضرات کی ایک خاص قسم کی ٹوپی، تو اب ایسا ہوتا ہے کہ اس ٹوپی کو ہم دیکھیں گے کسی انسان کے سر پہ، ہمیں کچھ نہیں پتا ہو سکتا ہے وہ شیعہ اتنا شریف، لیکن ماشاءاللہ دور سے دیکھ کے کہتا ہے کہ مثلا کوئی بوہڑی جا رہے ہیں فقط اس ٹوپی کی مدد، یا بوہڑی عورتوں کے برتے کا ایک خاص انداز، اب ہم کو نہیں پتا کیونکہ وہ کوئی قانوناً ممنوع تو نہیں، شیعہ عورت بھی پہن سکتی ہے سنی عورت بھی پہن سکتی، لیکن اس خاص طرح طرح کا یا کٹنگ کا برقع ہم دیکھتے ہیں کسی عورت کو تو کہہ دیتے ہیں کہ مثلا یہ بوڑھی عورت جا رہی ہے. تو اسی طرح یہ ہے تشبہ کہ بغیر معلومات کے بھی معاشرہ فقط لباس کو دیکھ کے فیصلہ کر دے کہ آپ کون. تو اگر تائی عیسائیوں کی ایک ایسی نشانی کہ جس کے گلے میں تائی نظر آ جائے بغیر اس سے معلومات حاصل کیے بھی لوگ کہہ دیں کہ یہ عیسائی جا رہا، اس صورت میں ٹائی کا پہننا حرام. اور صرف ٹائی کا ہی نہیں، جیسے میں نے بتایا کہ یہودیوں کی ایک گول ٹوپی ہوتی ہے چھوٹی سی ٹوپی، وہ بھی حرام ہو جائے گی اگر اس میں بھی تشبہ ہے بالیہود ہے کہ اس کو دیکھ کے آپ کو یا ہم کو لوگ یہودی سمجھنے لگے. لیکن صرف اتنی سی بات ہو کہ ٹائی عیسائی پہنتے ہیں یا زیادہ تر وہ پہنتے ہیں یا بقول بعض لوگ کہ یہ سلیب کی ایک نشانی، مگر عام معاشرے کے اندر ٹائی کو دیکھ کر ہم کو عیسائی نہیں مانا جا رہا تو پھر یہ حرام نہیں ہے اور بالکل جائز. جیسے میں نے جب اس کی مثال دی تھی تو یہ بتایا کہ آج سے 100 سال پہلے یا 70 سال پہلے یہ آپ کا جو لباس ہے پینٹ اور شرٹ یا کوٹ اور شرٹ، یہ ہندوستان اور پاکستان کے اکثر شہروں میں عیسائیوں کی نشانی سمجھا جاتا تھا. یعنی اگر کوئی آدمی کوٹ اور پتلون یا پینٹ اور شرٹ پہن کے کسی بھی گاؤں میں چلا جائے تو لوگ کہتے تھے کہ کوئی کرسچن آ گیا، ایک دم کہہ دیا کرتے تھے کہ کرسچن آ گیا. اس زمانے میں مہاراج نے علماء نے کہا تھا کہ پھر تو یہ پینٹ شرٹ پہننا بھی حرام، عیسائیوں کی خاص نشانی. لیکن آج آپ دیکھیں کہ ایران کا قومی لباس تقریباً یہ بنا ہوا ہے عام طور پر، اس لیے کہ اب وہ ماحول نہیں رہا، عرف بدل سکتا ہے اور بدلتا رہتا، عرف کے بدلنے سے وہ مسئلہ بھی بدل جائے گا جو عرف کے اوپر. اسی طرح سے ٹائی اس زمانے میں یقیناً نشانی تھی اس لیے اس زمانے کے علماء حرام کہتے تھے، یہ نہیں ہے کہ ٹائی کبھی حرام نہیں رہی. جب پینٹ اور شرٹ عیسائیت کی نشانی تھی اس زمانے میں تو ٹائی اور سخت نشانی تھی، اس وقت حرام تھا اس کا پہننا، لیکن آج کیونکہ یہ نشانی نہیں رہی تو حلال ہو گیا. مگر کہاں حلال ہوا؟ ہر جگہ نہیں. آج بھی اگر دنیا میں کوئی ایسا علاقہ ہے کہ جہاں ٹائی پہننے والے کو عیسائی سمجھا جاتا ہے تو وہاں جائیں گے تو پہننا حرام ہوگا، یا وہاں اگر کوٹ پتلون پہن کے جائیں گے تو پہننا حرام ہوگا. جیسے ہمارے گلگت اور بلتستان کے علاقے بعض ایسے دور دراز کے ریموٹ ایریاز جہاں پہ اب تک ٹائی کو عیسائیت کی نشانی سمجھا جاتا، یا اب سے 5-10 سال پہلے تک جب تک یہ ٹی وی وغیرہ کا رواج نہیں تھا اس وقت تک یہ کوٹ پتلون کو بھی اسی پاکستان میں 10 سال پہلے تک عیسائیت کی نشانی سمجھا جاتا، وہاں پہ جانا اسی لیے حرام. اچھا یہی مسئلہ آگے بڑھتا، یہ تو ہو گیا مردوں کا مسئلہ، عورتوں کے لیے بھی یہی مسئلہ کہ اگر عورت کے لباس میں کوئی ایسی چیز ہے جو اسے کافرہ عورتوں سے مشابہ کر دیتی ہے تو وہ بھی حرام، وہ بھی حرام. مثلا اسکرٹ، وہ اس لیے تو ہی حرام کہ بے پردگی، لیکن اگر یہ ایسا لباس ہے کہ اس کو پہن کے کوئی عورت نکلے معاشرے میں تو اس کو عیسائی سمجھا جائے گا، تو اب یہ ڈبل حرام ہوگی. دو عنوانات، ایک تشبہ ہے بالکفار اور ایک وہ جو اصل حجاب کا پردہ، یا عورت عورتوں کے بیچ میں اسکرٹ پہن کے آ رہی تو اب وہ حجاب کا مسئلہ تو نہیں رہا، کیونکہ ایک عورت دوسری عورت کے سامنے شرمگاہ کے علاوہ پورا جسم ظاہر کر سکتی، مگر پھر وہ تشبہ ہے بالکفار اگر ہے کہ دیکھ کے یہ کہا جائے کہ کوئی کرسچن آ گیا تو وہ حرام ہو جائے گا, وہ حرام ہوگا, ایک اصول ایسی چل رہا. یا جیسے ماتھے کے اوپر پیشانی پر جو ایک قسم کا ٹیکہ یا ٹکیا لگانے کا رواج ہے جو ہندو عورتوں سے مسلمانوں میں آیا, اس کا یہی مسئلہ ہے, سیم مسئلہ کہ اگر اس کو دیکھ کے یہ کہا جائے کہ ہندو عورت آ رہی چاہے وہ مسلمان ہو لیکن یہ کہا جائے تو یہ حرام ہو جاتا. لیکن چونکہ ہمارے فی الحال کے عرف میں اس کو کبھی بھی ہندو کی نشانی نہیں مانا جائے گا اس لیے آج کل اس کا استعمال جائز. یہی مسئلہ نتھ وغیرہ کا کہ اگر کوئی ایسا مخصوص زیور جو ہندو پہنتے ہیں اور اگر ہم میں سے کوئی پہن لے ہماری کوئی عورت تو وہ ہندو سمجھی جائے تو وہ حرام ہوگا. لیکن جیسا کہ میں نے کہا کہ شہروں کا عرف اور خصوصاً کراچی جیسے جو کاسموپولیٹین شہر جس میں مختلف طبقوں کے مختلف علاقوں کے لوگ جمع ہو جاتے ہیں وہاں یہ ہے کہ اتنے سارے کلچر دیکھ لیتا ہے عرف کہ وہاں کا عرف جو ہے وہ فقط بال یا لباس یا زیور وغیرہ دیکھ کے فٹافٹ فیصلہ نہیں کر سکتا. اس لیے یہاں پہ مسئلہ نسبتاً آسان ہے. تو خلاصہ یہ ہوا کہ عرف جو ہے جن مسائل میں کام آتا ہے ان میں تشبہ ہے بالکفار کا مسئلہ, کہ لباس, بالوں کا انداز, داڑھی کا انداز, جوتے کا انداز, عورت کے زیور کا انداز, میک اپ کا انداز, کوئی بھی ایسی چیز جسم پہ ہونا کہ جو ہم کو کافروں سے اس طرح شباہت کرے کہ بغیر ہم سے پوچھے ہوئے لوگ دیکھ دور سے دیکھ کے کہتے ہیں کہ کافر آ رہا ہے, وہ تو ہے حرام. ورنہ باقی ساری کافروں جیسی چیزوں کا استعمال وہ حلال بھی ہے, جائز بھی ہے. البتہ یہ ضروری نہیں کہ حلال ہو گئی تو ہر جگہ حلال ہو گئی. ایک ہی وقت میں دنیا کے مختلف شہروں میں اگر مختلف عرف ہے تو ہر عرف کے مطابق فیصلہ ہوگا. یہی مسئلہ اب عورت کے لیے مرد کا لباس, مرد کے لیے عورت کا لباس چلتا ہے جو انشاءاللہ بعد میں آئے گا. البتہ ایک مسئلہ یہاں پہ اور ہے کہ جس کو میں ختم بیان ہی کر دوں تو بہتر ہے, ویسے اس کی تفصیل آئندہ آنا چاہیے. وہ یہ ہے کہ ابھی تک جو میں بات پہ زور دے رہا تھا وہ مختلف شہروں کا ہے. کبھی کبھار ایک ہی شہر میں کئی عرف ہوتے ہیں. اگر ایک قسم کا لباس پہن کے آپ ڈیفنس کے ایریا میں جائیں تو وہاں پہ کسی کو تعجب نہیں ہوگا وہی لباس پہن کر. ہم اورنگی یا بہار کالونی میں جائیں تو وہاں لوگوں کو خاصا اعتراض ہوگا, وہاں عرف جو ہے وہ کچھ اور ہوگا, ڈیفنس کا عرف کچھ اور ہوگا. کیونکہ یہ مسئلہ زیادہ تر مردانے اور زنانے لباس میں آ سکتا ہے. جین پہن کے آپ ڈیفنس کی سڑکوں پہ گھومیں تو کوئی اعتراض نہیں کرے گا, اورنگی میں جائیں تو بچے تماشا بنا لیں گے. اس لیے اب تو نہیں لیکن اب سے کچھ عرصے پہلے تک کہ زنانہ لباس پہن کے آ گئے, اب عرف الگ الگ ہے تو دو محلوں کا حکم بھی الگ ہو جائے. یہ اتنا خلاصہ کافی ہے, تفصیل بعد میں آئے گی. شہر تو چھوڑے, محلے محلے کا حکم بھی الگ ہو سکتا اور یہ بڑے ہی شہر میں ہو. چھوٹے شہر میں تو ایسا نہیں ہوتا, وہاں تو پورا شہر ایک ہی ہوتا. بڑے شہر اسی لیے وہاں کا خمینی کا مسئلہ میں نے جو کہا کہ جدید تحقیقات کے مطابق وہ زیادہ صحیح کہ ایک بڑے شہر کے محلے محلے میں الگ الگ کلچر ہو جاتے ہیں, الگ الگ ماحول ہوتے ہیں, وہ گویا الگ الگ شہر. لیکن اس کی مزید تفصیل آئندہ آئے گی, اس لیے کہ 8 بج گئے ہیں, ایسا وقت ہو گیا. یہ تو کیا چیز ہے, ہدیہ ہے, تحفہ ہے, کیا ہے؟ اچھا یہ ایک سوال تو ٹھیک ہے لیکن یہ اس طرح سے تو بڑا مشکل ہو جائے گا کہ کتابیں بھیج کے اور اس کے بعد مسئلے پوچھے جائیں. ایک سوال تو خیر آسان ہے, سوال یہ ہے کہ سگریٹ پینا مکروہ ہے اور کیا انگلیاں چکھانا مکروہ ہے یا نحوس ہے؟ اچھا نحس جو ہے یہ اسلام کے اندر ایک چیز ہے, ایسا نہیں کہ اسلام میں نحوست کوئی چیز نہ ہو. نحوست ایک چیز ہے. انگلیاں چکھانے کے بارے میں یہ لفظ آیا ہے, ایک کراہیت ہے انگلیاں چکھانا. انگلیاں چکھانا محفل میں لوگوں کے سامنے اسلام کی نگاہ میں بھی مکروہ ہے. جہاں تک سگریٹ کا مسئلہ آتا ہے سگریٹ مکروہ بھی نہیں ہے, سگریٹ مکروہ بھی نہیں ہے. اچھا سگریٹ کے مسئلے میں جو لوگ بحث کرتے ہیں, آغا خمینی کے حوالے سے, کسی اور کے حوالے سے, میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ توضیح میں سگریٹ کا مسئلہ ایک ایسی جگہ کہ جہاں پہ کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ سگریٹ کا مسئلہ ہوگا, اسی لیے کوئی اس کو پڑھتا ہی نہیں وہاں پہ اور چنانچہ دھوکا ہو جاتا ہے. اب یہی کیونکہ اصل جو سگریٹ کا مسئلہ, وہ سگریٹ کا مسئلہ جو ہے وہ نظر کے مسائل میں آتا ہے. مسئلہ نمبر 2658 اس کے اندر آتا ہے یہ مسئلہ, اور یہاں بھی یہی ہے کہ سگریٹ جو ہے 2658 نمبر کے مسئلے میں سگریٹ کو مباح قرار دیا گیا ہے. کراہیت بھی نہیں ہے, استحباب بھی نہیں ہے. تو سگریٹ حرام تو چھوڑیں, مکروہ بھی نہیں ہے. اور آیت اللہ خمینی کی بھی جو جدید ترین آخری لیٹسٹ فوزی ہے اس میں بھی مسئلہ اسی طرح ہے نظر اور قسم کے مسائل کو کھولیے گا اس کے اندر تقریباً یہ آٹھواں یا نواں مسئلہ نظر کے مسائل میں کہ سگریٹ پینا کراہیت بھی نہیں رکھتا. ایک سوال یہ ہے کہ جب نماز آیا تو واجب ہوئی تو اس وقت پتا نہ چلا, مثلاً آج دو دن کے بعد پتا چلا کس نیت سے پڑھیں گے اور کیا فوراً پڑھنا. نماز آیات کا مسئلہ یہ ہے کہ اگر پورا گہن لگا تھا چاند اور سورج کو تو نماز آیات کی قضا باقی تھی, لیکن باقی قضا کی طرح تو پوری زندگی پڑی ہے کبھی بھی پڑھ لیں. اور اگر گہن پورا نہیں تھا جزوی تھا یا جزوی تھا, جیسے عام طور پر یہی ہوتا سالوں میں کہیں جا کے مکمل گرہن ہوتا, تو وہ آدمی جس کو ٹائم پر نہیں پتا چلا ٹائم کے بعد پتا چلا اس پر قضا نہیں, جس آدمی کو وقت کے بعد پتا چلا جبکہ گرہن پورا نہیں تھا اس پہ قضا نہیں. جیسے آپ نے پوچھا تو اگر جمعرات کو چاند گہن تھا تو یہ تو طے شدہ ہے کہ وہ پورا نہیں تھا, اس لیے جن لوگوں کو اس دن نہیں معلوم تھا ان پہ قضا نہیں. ہاں اگر پورا گہن لگا ہوتا تو معلوم ہوتا یا معلوم نہ ہوتا اس کی قضا بہرحال واجب تھی. ایک سوال یہ آیا کہ کیا بیوٹی پارلر وغیرہ چلانا یا اس میں نوکری کرنا معاشرے میں فساد پھیلانا کہلائے گا, جبکہ یقین ہے کہ اس سے بے پردگی اور زیادہ تیزی سے پھیلے گی. جی نہیں, بیوٹی پارلر چلانا جو ہے یہ معاشرے میں فساد پھیلانا نہیں کہلائے گا. البتہ کراہیت تو ہے لیکن یہ حرام نہیں. اگر یہ یقین ہے کہ معاشرے میں اس کی وجہ سے بے پردگی اور زیادہ تیزی سے پھیلے گی تو جس کو یقین ہے وہ اس میں حصہ نہیں لے سکتا, مگر یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ کا یقین ہم کو بھی ہے اور ہمارا یقین آپ کو بھی ہے. جس کو یقین نہیں ہے شک ہے اس کے لیے بالکل جائز ہے نوکری کرنا بھی اور اس ادارے کو قائم کرنا بھی. ایک سوال یہ ہے کہ بیوی کے لیے یا اولاد کے لیے ان کے شوہر یا باپ کا گھر وطن شرعی شمار ہوگا یا نہیں؟ جی نہیں, بیوی ہو یا اولاد جہاں پہ وہ خود رہ رہے ہیں اپنے شوہر یا باپ کے ساتھ وہ تو ان کا وطن, لیکن جو شوہر کا دوسرا وطن شرعی ہے جہاں شوہر یا باپ نے ایک مکان لیا اور 6 مہینے رہتے گئے وہ اولاد اور بیوی کے لیے وطن شرعی نہیں ہوگا, وہ جب وہاں سے گزریں گے تو ان کو نماز پتر پڑھنا ہوگی. سوال یہ ہے کہ آغا کوئی کے نزدیک وطن شرعی میں 6 مہینے کی قید, تو کیا یہ ضروری ہے کہ اس کی نیت ہمیشہ رہنے کی ہو چاہے صرف 6 مہینے رہا ہو, یا تو وہاں پیدا ہو کے 6 مہینے رہا ہو, اور یا پھر یہ ہے کہ اس نے اس کو وطن بنا لیا ہو؟ یہ ضروری ہے اگر بغیر نیت کے 6 مہینے رہا تو اس صورت میں وہ 6 مہینے کاؤنٹ نہیں کیے جائیں گے. ایک سوال, یہ دو سوال جو آئے کتاب کے حوالے سے اس کا جواب نہیں دیا جا سکتا ہے اس لیے کہ بہت تفصیلی ہیں, حیض اور نفاس کے مسائل ہیں تو لمبا ہو جائے گا مسئلہ. خیر اس کو میں فی الحال نظر انداز کرتا ہوں. انشاءاللہ اگر آئندہ بدھ کو وقت ملا تو اس دن یہ پوچھ لیا جائے, جس طرح میرے پاس آیا ہے مسئلہ اسی طرح میں واپس کروا دیتا ہوں, لیکن یہ ہے کہ آپ کا اگر مسئلہ اہم ہے تو آپ آئندہ پوچھ لیجیے گا. آج 8 بجے سے بھی زیادہ کا وقت ہو گیا ہے اور کیونکہ طالبات تو خیر خاصی دور دور سے آتی ہیں مجھے احساس ہے, اس لیے میں اسی پہ گفتگو ختم کرتا ہوں. یہ آپ کے ذہن میں بھی ہوگا کہ آئندہ بدھ جو ہے وہ شب معراج غالباً ہوگی, محفلوں کی رات ہے اس لیے شاید اس دن بھی میں تقریر تو پوری کروں گا بلکہ پوری سے زیادہ ہی کروں گا, سوال و جواب کا وقفہ پھر اسی طرح موکل رہے گا, اس کے بعد زیادہ سے زیادہ 2 تقریریں بچتی ہیں, ایک میرے حساب سے ایک ہے لیکن شاید 2 ہو جائیں, اس میں پھر گفتگو کم ہوگی سوال و جواب زیادہ ہوں گے اور سارے نامکمل موضوعات سوائے درس خارج والے کے انشاءاللہ اس کو مکمل کر دیا جائے گا. درود بھیجتے ہوئے رخصت ہوں محمد والے محمد.
پہلے سے پتا ہو جی, پڑھ لیں گے پرسوں کا گرہن ہوگا.